السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Quick translation of the poetry, inshallah. To live with the lovers of Allah Jalla Jalaluhu, to die with the lovers of Allah. It means to be with them all the time. It is only possible in this way to pass this road, to reach Allah Jalaluhu. Sometimes exercise patience with the heart and sometimes be grateful. The living in your pleasure and dying in your pleasure. This is my servitude, O Rabb. This is your fadl, grace upon me. This is the way and trait of the lovers of Allah Jalla Jalaluhu. Sometimes they are sobbing. Sometimes they take a deep, sorrowful sigh. This is the very sign of the lovers of Allah. This is a guarantee that one possesses the love of Allah Jalla Jalaluhu. What is the sign? It is explained in the next couplet. Sometimes the dhikr of Allah is on the tongue, and sometimes he is remembered in the heart. The sum total of my life, the support of my life, to live with the lovers of Allah Jalla Jalaluhu, and to die with the lovers of Allah. I had no idea as to what your love was, O Allah. We learnt from your lovers how to give our lives at your threshold. These are all your gifts. This is your help that we are aware of, the love of Allah. This is my useless body that is exercising patience on your love. We will keep pleading with you until you are pleased. This is for your gift, O Rabb. This is your gift, O Rabb. This is your concealed pull to pour out my regret at your threshold, to cry upon every error of mine. This is my compensation. It is because of your mercy you forgive my sins. This is your great quality of pulling us towards you and nurturing us with my life and heart. We will remember you at all times. If anyone got the companionship of any Ahle Dil, people of the heart, O Akhtar, he has learned how to live and he has learned how to die. This is a very deep poetry. Now I call upon my Hazrat Mawlana Asif Sahib, mashallah, my respected listeners, my humble request that we listen with eagerness, alhamdulillah. Hazrat himself has given half of his life, mashallah, most of his life in this field. We all take benefit, inshallah. Translation will be taken at the back, inshallah.
حضرت مفتی صاحب, آپ کے بغیر تو میری جان نہیں ہے, ایسا علیکم السلام میں سوچ رہا تھا, اگر آپ نہیں ہیں تو کچھ بھی نہیں ہے. سب خیر سے, آپ کی توجہ چاہیے, آپ کی دعا چاہیے, ماشاء اللہ. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم.
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن نعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألا وإن في الجسد مدغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بھائی اور دوست اور بزرگوں اور حضرت مولانا مفتی صاحب اور ہمارے مولانا الیاس صاحب اور علماء کرام حفاظ کرام ماشاءاللہ آئی ہوئی مہمان جماعت دعوت و تبلیغ کی اور میرے محترم دوست و بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس دنیا کے اندر میں جتنی نعمتیں عطا فرمائی ان تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ایمان. ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا, اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اللہم لک الحمد لک الشکر. جس امت میں پیدا ہونے کے لیے انبیاء کرام تمنائیں کیا کرتے تھے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں بغیر مانگے اس امت میں پیدا فرمائے. بہت بڑا شرف اور فضیلت کی بات ہے, بہت بڑی فضیلت کی بات ہے. اللہ ہمیں اس کی قدر کی توفیق عطا فرمائے. ڈندی کے اندر میں وہاں جامع مسجد میں میں نے ایک بات کہی کہ سنت پر بات کر رہا تھا, تو میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے کہ کوئی کمپنی میں کام کرتا ہو تو اس کا لیبل لگاتے ہیں, اس کا باج پہنتے ہیں اور اس کا شرٹ پہنتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ یہ فلاں کمپنی میں کام کرتا ہے, کس فرم میں کس فیکٹری میں کام کرنے والا انسان ہے. اس کے کپڑے سے, اس کے لیبل سے, اس کے تاک سے پتہ چل جاتا ہے. ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں تو ہمارے پاس بھی کوئی لیبل ہونا چاہیے, کوئی تاغ ہونا چاہیے, کوئی ہمارے ایسے کپڑے ہونے چاہیے, ہماری ایسی کوئی نشانی اور علامت ہونی چاہیے جس سے مسلمان تو کیا غیر مسلم بھی پہچان لے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فالوور ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ امتی ہے. اللہ معاف فرمائے, آج میں بھی اس سے بالکل خالی ہوں اور اکثریت امت کی اس کے خالی اس سے خالی ہے. پتہ نہیں چلتا کہ یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرد ہے. اللہ تعالی ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کی جو اللہ نے ہمیں شرف اور فضیلت عطا فرمائی اس کی قدر کی توفیق عطا فرمائی. مختصر میرے بھائی یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس دنیا میں جو پیدا کیا ہے صرف دنیا کمانے کے لیے نہیں, اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا. اگر صرف دنیا ہی کماتے رہیں گے تو پھر دنیا تو دنیا میں مل جائے گی, آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا, آخرت میں اس کا کوئی نہیں حصہ ہوگا. مالدار کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے مطابق مال ہوگا تو دنیا میں عزت مل جائے گی, لیکن اگر اعمال ہوں گے تو دنیا اور آخرت دونوں میں عزت ملے گی. اعمال میں مال موجود ہے, اعمال میں مال موجود ہے, لیکن صرف مال مال ہوگا تو اعمال سے خالی رہے گا. اگر اعمال ہوں گے تو دنیا میں بھی مال ہوگا اور آخرت میں بھی وہ کمائی لے کر جائے گا. اس لیے اعمال کی طرف بہت زیادہ فکر کرنے کی ضرورت ہے. یوم لا ينفع مال ولا بنون, اس دن قیامت کے دن مال و اولاد کچھ کام آنے والے نہیں, مال و اولاد تیرے کچھ کام آنے کو نہیں, تجھ کو دوزخ کی مصیبت سے چھڑانے کو نہیں. ہاں, مال اور اولاد جو ہے ہمیں قیامت کے دن اور دوزخ کے عذاب سے ہمیں چھڑائیں گے نہیں. اس لیے جو چھڑانے والی چیز ہے وہ اعمال ہے, اعمال صالحہ ہے. نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ کی میں نے روایت آپ کے سامنے پیش کی, کوئی غلطی ہو تو حضرت مفتی صاحب میری اصلاح فرمائیں. نعمان بن بشیر کون صحابی ہے؟ نعمان بن بشیر ان کی کنیت ہے ابو عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ ہجرت فرما کر تشریف لائے تو مدینہ منورہ میں سب سے پہلے جس کی ولادت ہوئی ہے ابو عبداللہ انصاری ہے, نعمان بن بشیر ہے. یہ نعمان بھی صحابی ہے اور بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی ہے, باپ بیٹے دونوں صحابی ہیں. تو یہ روایت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی تو انہوں نے یہ روایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی 8 سال اور 7 مہینے کی عمر میں. کتنے؟ 8 years اور 7 months کی عمر میں یہ روایت سنی جو میں نے آپ کے سامنے حدیث شریف پڑھی. آپ سوچے تو صحیح کہ اس زمانے کے بچے, صحابہ کے بچے اور ان کی اولادیں کیسی صحبت ان کو ملی, آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ملی. اس زمانے میں انہوں نے یہ روایت سنی. فرماتے ہیں کہ جب بڑے ہو گئے, بالغ ہوئے تو ممبر پر آ کر انہوں نے روایت بیان کی. علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب بچہ عقل کے اعتبار سے ممیز ہو جائے, اس کے اندر تمیز آ جائے تو اس کی روایت کو قبول کیا جائے گا. تو صحابہ اکرام نے ان کی روایت کو قبول کیا. وہ یہ روایت ہے کہ الا ان فی الجسد لمدغہ, کہ خبردار ہو جاؤ. میں اپنی انگلش میں, آپ کو میری انگلش سمجھ میں نہیں آئے گی لیکن میں اپنی انگلش میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں, اٹینشن پلیز. خبردار ہو جاؤ, متنبہ ہو جاؤ. الا وان فی الجسد لمدغہ, خبردار ہو جاؤ کہ جسم کے اندر میں تمہارے باڈی میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے, ایک گوشت کا ٹکڑا ہے. اذا صلحت صلح الجسد كله, اگر وہ صحیح ہے گوشت کا لوٹڑا تو پورا جسم صحیح ہے. واذا فسدت فسد الجسد كله, اگر وہ گوشت کا لوٹڑا اگر فاسد ٹکڑا اگر فاسد ہے تو پورا جسم جو ہے فاسد ہے. دل جو ہے, دل اس کو الا وہی القلب اس کو کہتے ہیں دل. یہ کیا ہے؟ گوشت کا ٹکڑا کیا ہے؟ وہ دل ہے. اگر یہ دل صحیح ہے تو سب کچھ صحیح ہے. آج ہمارے بدن سے اور ہمارے اعضائے جوارح سے, باڈی کے پارٹ سے جو اعمال خراب نکل رہے ہیں اس کی علامت یہ ہے کہ میرا دل خراب ہے, میرا دل خراب ہے. جو بھی اچھے اعمال ہم سے ہو جاتے ہیں, ہم نماز پڑھ لیتے ہیں, روزے رکھ لیتے ہیں, حج کر لیتے ہیں, زکوٰۃ نکال لیتے ہیں, ایمان پر اور ایمان کی محنت کر لیتے ہیں, اس کا معنی یہ ہے کہ ہمارا دل صحیح ہے. گناہوں سے بچتے ہیں, اس کا معنی یہ ہے کہ ہمارا دل صحیح ہے, اس لیے ہم بچتے ہیں. جب ہمارا دل خراب ہو جاتا ہے, وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّ, جب دل کے اندر میں خرابی آ جاتی ہے, دل کے اندر میں فساد آ جاتا ہے, تو پھر جسم سے اعمال برے ہونا شروع ہو جاتے ہیں. آنکھ کی حفاظت نہیں کر پاتا, دل خراب ہے. اور دل یہ جگہ ہے اللہ کے رہنے کی جگہ ہے. ہمارے رہنے کی جگہ دنیا میں مکانات ہے, ہاؤسز ہے, اور اللہ کے رہنے کی جگہ یہ دل ہے. دل میں اللہ رہتے ہیں. پورے آسمان اور زمین میں اللہ نہیں سمائے, سمائے تو اللہ انسان کے, مومن کے دل کے اندر میں سما گئے. ایک چھوٹے سے دل کے اندر میں اللہ آ جاتے ہیں. اللہ اکبر, کتنے بڑے اللہ, وہ اللہ ہمارے دل میں آ جاتے ہیں. جب دل کے اندر میں اللہ اور اللہ کی محبت اور اللہ کی معرفت اور اللہ کا عشق, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور معرفت اور عشق نہیں ہوتا ہے تو بدن سے نکلنے والے اعمال خراب ہو جاتے ہیں. آنکھ صحیح کام نہیں کرتی, آنکھ خراب جگہ پر نظر ڈالتی ہے, غیر محرم کو دیکھتی ہے, چپ کے
سوشل میڈیا پر جا کر اپنے ایمان کو خراب کرتا ہوتا ہے. نماز پڑھ کے باہر نکلا, آنکھ کے اوپر کنٹرول نہیں, کیونکہ دل اتنا بنا ہوا نہیں ہے. ہے ایمان ہے, لیکن اتنا ایمان نہیں ہے کہ اپنے ایمان اپنے آنکھ کو کنٹرول کر سکے. اس کو تقویٰ کہتے ہیں میرے بھائیو. ہاں, کف النفس عن الہوا, تقویٰ کہتے ہیں اپنے نفس کو خواہشات نفسانی سے کنٹرول کرنا, ڈیزائر پر کنٹرول کرنا, اپنے آپ کو بچانا گناہوں سے. میرے لیے بھی دعا فرمائے, اپنی آنکھ کی حفاظت کرنا آسان کام نہیں ہے. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے ہیں, میں نے جو کچھ بھی پایا زندگی میں, میں نے اپنی آنکھ کی حفاظت, آنکھ کی حفاظت اور دل کی حفاظت کر کے پایا. جو اپنی آنکھ کی حفاظت نہیں کر سکتا, دل کی حفاظت نہیں کر سکتا, وہ اپنے ایمان کی اور عزت کی حفاظت نہیں کر سکتا, اپنے خاندان کی حفاظت نہیں کر سکتا, اپنی اولاد کی عزت کی حفاظت نہیں کر سکتا. یہ آنکھ کا چور ہے, یہ آنکھ کا زناکار ہے. زنا العین عن النظر, بخاری شریف کی روایت ہے. جب دل خراب ہو جاتا ہے تو آنکھ کے اوپر یہ پردہ نہیں لگا سکتا, کنٹرول نہیں کر سکتا. اللہ کے خوف کا پردہ آنکھ کے اوپر اس وقت آتا ہے جب دل کی اصلاح ہوئی ہوئی ہوتی ہے. جب دل کی اصلاح ہوتی ہے, دل کے اندر میں اللہ کا خوف ہوتا ہے, تب جا کر آنکھ کو نیچی کر سکتا ہے. پھر اس کو یہ شعر یاد رہتا ہے, میری نظر پہ ان کی نظر پاس با رہی, میری نظر پہ ان کی نظر پاس با رہی. ہائے افسوس کہ میں اس احساس سے کیوں بے خبر تھا. میں جب دیکھتا ہوں کسی کے ماں بہنوں کو, کسی خوبصورت کو, خوبصورت چہرے کو جب میں دیکھتا ہوں, تو خوبصورتی کا پیدا کرنے والا خالق اور مالک بھی مجھے دیکھتا ہوتا ہے. جو چھپ چھپ کر میں جو گناہ کرتا ہوں اور اپنی آنکھوں کو خراب کرتا ہوں, میرے دل کی خرابی کی علامت ہمیں خود کو پتا ہے کہ میرا دل کتنا خراب ہے. اوپنلی بھی میں آنکھ کو خراب کرتا ہوں اور چھپ کر بھی میں آنکھ کو خراب کرتا ہوں, مسجد میں بھی اور مسجد کے باہر بھی. جو تو کرتا ہے چھپ کر اہل جہاں سے, اہل جہاں یعنی دنیا والوں سے, جو تو کرتا ہے چھپ کر اہل جہاں سے, کوئی دیکھتا ہے تجھے آسماں سے. ہاں, کوئی دیکھتا ہے تجھے آسماں سے. الم یعلم بان اللہ یرا, کیا آپ کو معلوم نہیں کہ اللہ دیکھ رہے ہیں؟ اللہ دیکھتے ہیں. لوگوں نے سوال کیا اس زمانے کے, قریش مکہ نے, مکہ کے کافی لوگوں نے سوال کیا کہ الم نجعل له عینین, کیا اللہ تعالیٰ کی دو آنکھیں ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ کے پاس دو آنکھیں ہیں؟ الم نجعل له عینین, اللہ جب سب کو دو دو آنکھیں دیکھ سکتا ہے, دے سکتا ہے, تو اللہ کتنی آنکھوں سے دیکھتا ہوگا؟ ہم تو دو آنکھ سے دیکھتے ہیں, اللہ کتنی آنکھوں سے دیکھتا ہوگا؟ اس لیے ہمارا یقین اور ایمان ہونا چاہیے, ایمان اور یقین ہونا چاہیے. جب دل خراب ہوتا ہے تو آنکھ صحیح نہیں دیکھتی, جب دل خراب ہوتا ہے کان صحیح نہیں سنتا, جب دل خراب ہوتا ہے دل بگڑا ہوا ہوتا ہے, تزکیہ نہیں ہوا ہوتا ہے, اصلاح نہیں ہوئی ہوتی ہے, دل کا ریفارمیشن آف ہارٹ نہیں ہو, پیوریفائی آف ہارٹ نہیں ہوتا ہے. واللہ میں کہتا ہوں دل کے خراب ہونے کی وجہ سے اس کی زبان خراب ہوتی ہے, زبان سے غلط بولنا شروع کر دیتا ہے. لاکھ ایمان کی بات میں کروں گا لیکن میرا دل خراب ہے تو میں اپنی زبان پر کنٹرول نہیں کر پاؤں گا. کسی وقت بھی میں جھوٹ بول دوں گا, کسی وقت بھی میں غیبت شروع کر دوں گا, کسی وقت بھی چگلی شروع کر دوں گا, کسی وقت بھی میں دشمناوت کی اور ظلم کی باتیں شروع کر دوں گا, کسی وقت بھی حسد کی باتیں شروع کر دوں گا, کیونکہ میرا دل خراب ہے. دل کے خراب ہونے کی وجہ سے میری زبان سے نکلنے والے اعمال خراب ہیں. میرا دل خراب ہے تو میرے ہاتھ صحیح جگہ پر استعمال نہیں ہوتے, میرا دل خراب ہے تو میرے پیر صحیح جگہ پر مجھے نہیں چلاتے. معلوم یہ ہوا کہ دل کی اصلاح کتنی ضروری ہے. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ, علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ, تمام اکابرین نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ حدیث بہت بڑی حدیث ہے دل کی اصلاح کے بارے میں. ہاں, دل کی اصلاح کے بارے میں بہت بڑی یہ حدیث شریف ہے. اور ایک جماعت نے جو یہاں تک فرمایا کہ یہ سلوس اسلام ہے, اسلام کا ایک تہائی حصہ ہے یہ. ہاں, تین حدیثیں جو بیان کی جاتی ہے, کہ اسلام کا تہائی حصہ ہے, ون تھرڈ اسلام ہے اس کے اندر میں. ایک یہ حدیث شریف ہے کہ اگر تمہارا دل صحیح ہے تو پورے جسم سے نکلنے والے اعمال صحیح ہے, اگر دل خراب ہے تو جسم سے نکلنے والے اعمال خراب ہے. اور دوسری حدیث شریف ہے انما الاعمال بالنیات, نیتیں اگر تمام دار و مدار ہمارے اعمال کا نیتوں پر ہے. اور تیسری حدیث المرء وال کیا ہے کہ تیسری حدیث شریف یہ ہے کہ یاد نہیں آئی, جب آئے گی تو بتا دوں گا. تیسری حدیث شریف یہ ہے کہ بیکار اور لایانی باتوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے. ہاں یہ بیکار اور لایانی باتوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے. ہاں اس لیے میرے بھائیوں یہ حدیث شریف بہت اہم حدیث ہے, اور تمام علماء نے اکابرین نے کہا کہ اس حدیث شریف پر عمل کر لیا سمجھو تم نے اسلام کا ایک تھرڈ اسلام کو تم نے عمل کر لیا, اس کے اوپر عمل کر لیا. دل کی اصلاح کی بہت فکر کی ضرورت ہے میرے بھائی. ساری محنتیں ہو رہی ہے, نہیں ہو رہی تو دل کی اصلاح کی فکر نہیں ہو رہی. بات کرنے سے, کتاب پڑھنے سے, اور بہت ساری کتابیں لکھنے سے اور پڑھنے سے اور پڑھا لینے سے دل کی اصلاح نہیں ہوتی. اکبر الہ آبادی رحمت اللہ علیہ کا شعر ہے, نہ کتابوں سے نہ وعظوں سے نظر سے پیدا, نہ کتابوں سے نہ وعظوں سے نظر سے پیدا, زر کہتے ہیں مال کو, نہ کتابوں سے نہ وعظوں سے نظر سے پیدا, دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا. صحابہ کرام کے سامنے کتابیں نہیں تھیں, وہاں لمبی لمبی تقریریں نہیں تھیں, وہاں پر کتابیں نہیں لکھی جاتی تھیں. یہ تو اس زمانے کی ضرورت ہے اس لیے لکھی جاتی ہے, کمزوری کی بات ہے. ورنہ صحبت سے علماء کرام کے, تابعین کے زمانے تک اتنی ساری کتابیں نہیں آئی. تابعین کے زمانے تک مدینہ شریف میں ایک ایک مفتی ہوا کرتے تھے, مدینہ منورہ میں ان کے سننے والا پورا مجمع ہوا کرتا تھا. وہیں پر وہ قرآن بھی سیکھتے, حدیث پاک بھی سیکھتے, فقہ بھی سیکھتے, مسائل بھی سیکھتے. ایک عالم ہوتا ہے ایک شہر کے اندر میں, وہ پورے بستی کے لوگ وہ دین کو سکھاتا ہے, ان کی صحبت میں آتے اور بیٹھ کر دین کو سیکھتے تھے. سب کتابیں پڑھنے نہیں جاتے تھے, صحبت کو انہوں نے اپنی صحبت, اللہ والوں کی صحبت, عالم دین کی صحبت, نیک صالح عالم دین کی صحبت سے سب کچھ پاتے تھے. آج قیامت کے قریب ہم لوگ ہیں, اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے, ہماری نسل کی اولاد کی حفاظت فرمائے. اس لیے بیچارے یہ در بدر جماعتیں بھی گھومتی ہے, علماء در بدر گھومتے ہیں, مدارس کھولنے پڑے, مکاتب کھولنے پڑے, اور نہ جانے دارالعلوم شروع کرنے پڑے, نہ جانے کتنی تنظیمیں اسلامی شروع کرنی پڑی. کیوں؟ ہماری ویکنسز کی وجہ سے. اصل تو صحبت علماء اور مشائخ سے سب کچھ ہو جایا کرتا تھا, تابعین تک یہ رہا. تابعین کے بعد پھر یہ جب زمانہ فتن فساد کا ہو گیا تو پھر یہ ساری جماعتیں بنانی پڑی ہماری ویکنسز کی وجہ سے, تاکہ دین امت کے اندر میں پیدا ہو. اگر یہ بھی نہ ہوتا تو آج ہم مسجد میں بیٹھے نہ ہوتے, اگر جماعت کا کام نہ ہوتا ہم نہ ہوتے, علماء نہ ہوتے ہمارے بچے کہاں کلمہ پڑھتے, کہاں قرآن سیکھتے, اور کہاں دین کی باتیں کرتے, اور کہاں جمعہ کی نماز, کہاں جمعہ کا بیان, اور کہاں درس قرآن, اور کہاں درس حدیث ہوتا. یہ علماء مشائخ کی محنت ہے. اگر یہ مشائخ اعظام نہ ہوتے تو کہاں ہماری روحانیت کی اصلاح کی باتیں کرتے, کہاں اللہ سے تعلق قائم کراتے. تو یہ بہت ساری جماعتیں جو ہے جو دین حق کی کام کر رہی, اس کی ضرورت ہے اس زمانے میں, کیونکہ ہم اس زمانے میں ہے کہ یہ زمانہ بہت فتنہ فساد کا زمانہ ہے, بے حیائی کا زمانہ ہے. ہمارے دل خراب ہو چکے ہیں, ہمارے دل اتنے خراب ہو چکے کہ ہم کسی عالم کے پاس بیٹھنے کے, علم دین سیکھنے کی ہماری ہمت نہیں. ہم آن لائن مسلمان ہو چکے ہیں. کیسے؟ آن لائن مسلم ہے, آن لائن مسلمان ہے, جب چاہے ہدایت پہ جب چاہے گمراہی. آن لائن مسلمان کی علامت یہ ہوتی ہے, یہ کسی وقت بھی ایمان پر رہ سکتا ہے, کسی وقت بھی ایمان کو غائب کر سکتا ہے. میں آپ کو سچ کہتا ہوں, واللہ کہتا ہوں, خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں, میں نے چند اللہ والوں کی غلامی اختیار کی ہے. میرے دوستو اس فقیر کی مسافر کی بات مانو, اگر دل کی اصلاح کرانی ہے اور اپنی زندگی کے اندر میں روحانیت اور روح اور عبادت میں روح, معاملات کے اندر روح, ڈیلنگ کے اندر میں روح اسلام کی ڈالنی ہے, ڈیلنگ میں, معاملات میں, سوشل لائف میں اور معاشرت میں اور اخلاق میں, کاریکٹر میں اگر روح اسلام کی ڈالنی ہے تو علماء کرام اور مشائخ اعظام کی صحبت کے بغیر ہم نہیں ڈال سکتے. ہاں نہیں ڈال سکتے, ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں کہ ہم کتابوں سے اس کو سیکھ سکیں, ہم تقوی حاصل کر سکے. تقویٰ ملتا ہے اہل تقویٰ سے. ہاں بھائی کپڑا کہاں سے ملتا ہے؟ کپڑا ملتا ہے کپڑے والوں سے. ہاں کباب ملتا ہے کباب والوں سے. مٹھائی ملتی ہے, بولو نا سمجھ آتی نا اردو, آپ تو حضرت کے صاحبزادے ہیں. مٹھائی ملتی ہے مٹھائی والوں سے, اور اللہ ملتا ہے اللہ والوں سے. اللہ ملتا ہے اللہ والوں سے. اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دل کی اصلاح ہو, ہمارے دل میں اللہ آئے, میرے بیان کرنے سے اللہ نہیں آ جائیں گے, معلوم ہو جائے گا, لیکن اللہ کو دل میں لانے کے لیے میرے بھائیوں بہت مجاہدہ کرنا پڑتا ہے. پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. کیا کرنے پڑتے ہیں؟ پاپڑ, پپدم, پپدم کہتے ہیں اس کو, پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. معلوم یہ ہوا کہ بہت مجاہدہ کرنا پڑتا ہے, تب جا کے اللہ آتا ہے. کچھ نہ پوچھو, دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے دل. رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے تب بن پاتا, تب جا کے بن پاتا ہے دل. لاکھ رگڑے, حضرت شیخ زکریا رحمتہ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, فرمایا اللہ اللہ کی ضرب اور اللہ اللہ کی آواز کی ضربے اور مارے دل کے اوپر جب تک نہیں لگاؤ گے وہاں تک دل کا بوٹ ٹوٹے گا نہیں. یہ دل کے اندر میں ہم نے بوٹ بٹھائے رکھے ہیں, دل کے اندر میں بوٹ بٹھائے رکھے ہیں. کعبۃ اللہ شریف کے بوٹ کو گرانے کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال محنت کی, تب جا کے کعبۃ اللہ شریف کے بوٹ گرے ہیں. ارے یہ تو وہاں کے کعبۃ اللہ شریف کے بوٹ کو گرانے میں 13 سال لگے. میرے بھائیوں ہماری زندگی گزر گئی, ہم نے ابھی ہمارے دل کے کعبے کے اندر میں جو بوٹ بیٹھائے ہوئے ہیں, چیزوں کے, محبت, بیوی کے, بچوں کے, مال کے, مال و دولت کے, کار کے, کاروبار کے, ہیں, اور نہ جانے کیسے کیسے سر کے, سرکار کے, کیسے کیسے بت ہم نے بٹھائے رکھے ہیں دل کے اندر میں. اس کو توڑنے کے لیے اس دل کے اوپر بہت محنت کرنی پڑتی ہے. ہاں بہت محنت کرنی پڑتی ہے. تو میں عرض کر رہا تھا, تو جب دل بگڑتا ہے تو سارا عالم بگڑ جاتا ہے, اپنا عالم بگڑ جاتا ہے, اپنا گھر بگڑ جاتا ہے. ہاں اچھا خاصا گھر چل رہا ہوتا ہے لیکن دل خراب ہو جاتا ہے تو سارا گھر بگڑ جاتا ہے, کیونکہ وہ کنٹرول نہیں کر سکتا, اپنے اعمال پر کنٹرول نہیں کر سکتا. جب چاہے کسی عورت کو دیکھ لیا, جب چاہے کسی عورت کے ساتھ بات کر لی. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے, نہ دیکھو کسی کی وائف, نہ دیکھو ورنہ کھانی پڑے گی ولیم فائیو ہوتی ہے, جب نیند نہیں آتی نا تب کھاتے ہیں بلینئر لوگ ولیم فائیو کھاتے ہیں. یہ ٹیبلٹ کا نام ہے, کوئی مٹھائی کا نام نہیں ہے. نہ دیکھو کسی کے وائف ورنہ کھانی پڑے گی ولیم فائیو, اور ہو جائے گی خراب تمہاری لائف, اور ہو جائے گی خراب تمہاری لائف. ہاں ہو جائے گی خراب تمہاری لائف. بیان سنو مزے لے کر بھی اور عمل کی نیت سے سنو, کیونکہ واللہ کہتا ہوں ہماری آنکھ کی حفاظت کے نہ ہونے کی وجہ سے دل کا سکون ختم ہو جاتا ہے. ہم کتنی عبادت کرتے ہیں, کتنی محنتیں کرتے ہیں, ہدایت کی محنت کرتے ہیں, ہدایت پر لانے کی محنتیں کرتے ہیں, اپنے دل کے اندر اطمینان لانے کی محنتیں کرتے ہیں, لیکن دل کے خراب ہونے کی وجہ سے ہمیں اپنی عبادت کو سنبھالنے کی طاقت نہیں ہے, ہمیں اپنی توبہ کے اوپر استقامت نہیں, ہمیں اپنے توبہ کے اوپر استقامت نہیں. واللہ کہتا ہوں, میں آپ کو سچ کہتا ہوں, میرے لیے بھی دعا کرو اللہ مجھے استقامت علی التوبہ نصیب فرمائے. یہ اتنی بڑی بات ہے کہ جب تک دل کی اصلاح نہیں کراؤ گے اور دل کی اصلاح کی فکر نہیں کرو گے, تزکیہ نفس نہیں کرو گے, ریفارمیشن آف ہارٹ نہیں کرو گے, پیوریفائی آف ہارٹ نہیں کرو گے, کتنی بھی عبادتیں کر لو استقامت اور ثابت قدمی نہیں ملے گی. الاستقامت فوق الف کرامہ, استقامت 1000 کرامت سے بڑی چیز ہے. ہاں اسی لیے فرمایا صحبت کتنی ضروری ہے. جو آدمی اچھی صحبت اچھی کمپنی, ہاں صحبت صالح ترا صالح کنت, اچھی صحبت تمہیں اچھا بنائے گی اور بری صحبت تمہیں برا بنائے گی. ہاں اسی لیے فرمایا یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر صد سالہ طاعت بے ریا. کسی اللہ والے کی اور نیک لوگوں کی 1 منٹ کی اور 1 گھڑی کی صحبت تمہیں 1000 100 سال بے ریا عبادت سے بڑھ کر ہے. عبادت سے بڑھ کر. کیوں کیوں؟ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ حضرت یہ تو 100 سال تو بہت کہہ دیا مولانا رومی نے, 100 سال سے بے ریا سے بھی بڑھتر ہے کسی اللہ والے کی صحبت. تو مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ مفتی شفیع صاحب آپ اس کو کم سمجھے, یوں ہونا چاہیے تھا مولانا رومی نے کم بیان کیا, 100 سال بیان کیے, ایک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از لکھ سال طاعت بے ریا, 1,00,000 سال سے بہتر ہے. پھر فرمایا جو آدمی اللہ والوں کی صحبت اختیار کرتا ہے اس کے اندر میں اتنی طاقت ہے واللہ کہتا ہوں اتنی طاقت ہے, مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے, اس صحبت اہل اللہ اور اللہ والوں کی صحبت, نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا, نیک مجلسوں میں بیٹھنا, اتنی بڑی طاقت رکھتا ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس کی برکت سے ایسا یقین اور اخلاص اور ایسا اعتقاد نصیب فرماتے ہیں کہ اللہ اس کو مرتد ہونے سے بچا لیتے ہیں. خروج عن الاسلام سے, ارتداد ہونے سے, مرتد ہونے سے اللہ اس کو بچا لیتے ہیں. تو یہ تو عبادت, شیطان نے کتنے 1,00,000 سال عبادت کی لیکن اس کا نفس خراب تھا, عبادت کے ذریعے سے وہ اپنے آپ کو بچا نہیں سکا, وہ جنت سے نکالا گیا, جنت سے نکالا گیا. تو عبادت سے آدمی اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا. فرمایا نیک لوگوں کی صحبت کے اندر میں اللہ نے یہ تاثیر رکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو مرتد ہونے سے بچاتے, اگرچہ وہ فسق و فجور بھی کر لے, یہ بات بھی لکھی کہ اگر وہ گناہ بھی کر لے لیکن نیک لوگوں کی صحبت اگر اختیار کی ہے تو اللہ ضرور اس کے ایمان کی حفاظت فرمائیں گے اور اس کو ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنے پاس بلائیں گے. یہ نیک لوگوں کی صحبت کا یہ اثر اور افیکٹ ہے. اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیوں, میرے دوستو, اس کو بہت اہمیت دو, بہت اہمیت دو. اور جب دل صحیح بن جاتا ہے اللہ والوں کی صحبت سے, کیسے کیسے شرابی, کیسے کیسے لوگ اللہ والوں کی صحبت میں جا کر کیسے زمانے کے ولی بنے. جگر مراد آبادی بہت شراب پیتے تھے, بہت شراب پیتے تھے. حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات ہوئی, ان کے دوست تھے پڑھنے کے زمانے کے, یونیورسٹی کے گئے, خواجہ صاحب یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے ہیں, انگریزی داں تھے, انگریز کے زمانے میں بہت بڑی پوسٹ تھے یو پی کے اندر میں, سب جو میرا علم ہے یو پی کے اندر میں ان کے پاس اس زمانے میں کار تھی, خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس. میں نے اپنے شیخ سے سنا, اتنے بڑے مالدار آدمی تھے اور اتنی اچھی ان کی کمائی تھی. جگر مراد آبادی آل انڈیا شاعر تھے, آل انڈیا پوئمس کہنے والے تھے, شاعر تھے. اتنا شراب پیتے تھے کہ دو آدمی اٹھا کر ان کو اسٹیج پر لے جاتے تھے, دو آدمی اٹھا کر ان کو اسٹیج پر لے جاتے تھے تب جا کر وہ شاعری کہتے تھے. ایک مرتبہ خواجہ صاحب ان کے فرینڈ کی کلاس میٹ کی ملاقات ہو گئی کہ یہ تو ملا کے کب سے بن گیا, تیرا چہرہ بہت اچھا لگ رہا ہے, تیرے چہرے پر نور ہے, اور میں کہاں گم رہا ہوں, یہ تو نے کہاں سے یہ چیز حاصل کی؟ تو خواجہ صاحب نے فرمایا کہ تھانہ بھون کے اندر میں ایک خانقاہ ہے, اشرف علی نام کے ایک مولانا ہے, ان کے پاس تو جا اور ان سے درخواست کر, انشاءاللہ تو بھی میری طرح بن جائے گا. تو جگر مراد آبادی ان کے پاس گئے, مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں گئے, کہاں گئے, ان کی خدمت میں گئے اور کہا کہ میں اپنی اصلاح, دل کی اصلاح چاہتا ہوں لیکن ایک شرط ہے کہ میں شراب نہیں چھوڑ سکتا. کیا کہتے ہیں؟ میں شراب پینا نہیں چھوڑ سکتا, کیونکہ کوئی آدمی جیسے سگریٹ والا کہتے ہیں میں سب کچھ چھوڑ سکتا ہوں, کھانا چھوڑ سکتا ہوں لیکن سگریٹ اور ویپ نہیں چھوڑ سکتا ہوں. تو انہوں نے یہ شرط لگائی کہ میں شراب پیوں گا. تو حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں تجھے تیری تمام شرائط میں قبول کرتا ہوں لیکن شراب میں خانقاہ میں نہیں پینے دیتا, کیونکہ یہ قوم کا ادارہ ہے, یہ پبلک کا ادارہ ہے, اس میں اجازت نہیں ہے کہ تو کوئی گناہ کا کام کرے, اس لیے میں تمہیں یہاں شراب پینے کی اجازت نہیں دیتا, تیری مرضی ہے جو چاہے کرے باقی اور جگہ پر. تو خیر انہوں نے قبول کر لیا, لیکن جب حضرت کی مجلس میں بیٹھے, واللہ حضرت کی جب مجلس میں بیٹھے, حضرت کی جب مجلس میں بیٹھے تو انہوں نے توبہ کرائی, توبہ کر لی, توبہ کی اور دعا کرائی, اور دعا کرائی, بیٹھ ہو گئے اور دعا کرائی کہ حضرت سے فرمایا کہ میں 3 اور 4 چیزوں کی دعا کراتا ہوں آپ سے. ہاں فرمایا کہ دعا کرو کہ میں ایک مشت داڑھی رکھ لوں. دیکھو اہل دل کے پاس, اہل تقویٰ کے پاس جانے سے شرابی بھی اچھی نیت لے کر گیا تو وہاں جا کر کہتا ہے میں میرے لیے تین چار دعائیں کر دیجئے, میں داڑھی رکھ لوں اور حج کراؤں, کیا حج کراؤں اور میں شراب چھوڑ دوں, اور چوتھی دعا کرائی کہ میرا ایمان پر خاتمہ ہو. دیکھو شراب پینے والے ہیں لیکن ان کو اپنی ایمان کی فکر ہے کہ میری موت ایمان کے ساتھ آئے. حضرت نے دعا فرمائی, شراب چھوڑنا شروع کی تو آل انڈیا بہت والوں نے کہا کہ آپ شراب نہ چھوڑو ورنہ تم مر جاؤ گے. تو جگر مراد آبادی نے کہا کہ اگر میں شراب چھوڑ دوں گا تو کتنے دن تک زندہ رہوں گا؟ تو کہتے ہیں اگر معلوم نہیں کتنے دن تک, 10 دن تک زندہ رہے پھر آپ مر جائیں گے. تو جگر مراد آبادی نے جب سچے دل سے توبہ کی اپنی دل کی اصلاح کے لیے, دیکھو اس کو کہتے ہیں دل کی اصلاح, ایک نظر میں اس کی دنیا بدل گئی. تو فرمایا ان کی خدمت میں جا کر وہ آل انڈیا بورڈ والوں سے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کے, میں ابھی شراب کو چھوڑتا ہوں اور میری ابھی موت آ جائے تو میں مرنے کے لیے تیار ہوں. میں اس نحوست کے ساتھ, میں اللہ کے لیے میں اس نحوست کے ساتھ جنگ بھی جینے کے لیے تیار نہیں ہوں. شراب چھوڑ دی, پھر حج کو چلے. جب حج کو چلے تو چند مہینے کے بعد جب آئے تو یہ پوری مکمل ماشاء اللہ باشرا داڑھی تھی. تو ایک شعر کہا, جب آئے ممبئی سے یو پی کی طرف تو ایک کیا کہتے ہیں گاڑی چلانے والا, گھوڑا گاڑی اور کوئی گدھا گاڑی چلانے والا ٹانگے کے ساتھ بیٹھ گئے. تو ایک شعر اس نے پڑھا, وہ ٹانگا والا شعر پڑھ رہا تھا. جو مشہور ہوتے ہیں اس کے شعر بھی مشہور ہو جاتے ہیں, جیسے نعوذ باللہ کوئی گانے گانے والا کوئی فلمی اسٹار کا کوئی گانا ہوتا ہے تو سب بچوں کی زبان پر گانا آ جاتا ہے. تو اس نے شعر پڑھا, یاد نہیں آ رہا ہے, کہ سنا ہے کہ کافر مسلمان ہوگا, سنا ہے کہ کافر مسلمان ہوگا, اس طرح کا کوئی شعر انہوں نے بنایا تو سب کی زبان پر آ گیا. تو جگر مراد آبادی نے جب داڑھی رکھ لی, میرے بھائی دیکھو ایک اللہ والوں کی صحبت کی برکت سے اللہ نے اس کی زندگی بدل دی, شرابی کی زندگی بدل دی, شرابی کی زندگی بدل دی میرے بھائیوں. اور امید ہے کہ جب ان کا انتقال آنے لگا تو گھر کے اندر میں ایک دیوار سے دوسری دیوار میں اللہ کے لیے بے چین تھے, تڑپ رہے تھے. لوگوں نے لکھا ہے کہ ہو ضرور امید ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان کے اوپر ہوا ہوگا. تو سچے دل کے ساتھ اگر کسی اللہ والوں کے پاس جائیں اور اپنی توبہ کریں اصلاح کی نیت سے, اللہ اس کی زندگی بدل دیتے ہیں. تو کتنے لوگوں کی زندگیاں بدل دی. تو ایز تو یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر صد سالہ طاعت بیریا. تو یہ بہت بڑی نعمت ہے صحبت صالحین, اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے. اور جب دل ان اللہ والوں کی برکت سے جب دل قلب سلیم بن جاتا ہے, اللہ والا دل بن جاتا ہے, تو کیا ہوتا ہے؟ اس کی پانچ علامتیں سید محمود بغدادی انہوں نے بیان فرمائی روح المعانی میں, تو ہمارے حضرت اس کو بار بار فرمایا کرتے تھے. فرماتے تھے چار پانچ علامتیں ہیں, جس کا دل بن جاتا ہے نا تو اس کی پانچ علامتیں ہیں, پانچ سائن ہیں. نمبر ایک, الذی ينفق ماله فی سبیل البر, کہ وہ اپنا مال, جس کا دل بن جاتا ہے اس کی علامت یہ ہوتی ہے اللہ والوں کی برکت سے کہ وہ اپنا مال اچھے راستے میں خرچ کرتا ہے, نیک راستے میں خرچ کرتا ہے, اپنی اولاد کی تربیت میں, مسجد میں, مدرسہ میں, اللہ کے راستے کی دین کی محنت میں, مدارس بنانے میں, دارالعلوم بنانے میں, غریبوں کے اندر میں, اور اپنی ہدایت کے لیے, بچوں کی ہدایت کے لیے چاہے لاکھ روپے خرچ ہو جائے, اس کو علم دین کے سکھانے میں, اپنے بچیوں کو دین کی تعلیم دینے میں, اپنا ایمان بچانے میں, اللہ کے راستے میں نکلنے میں وہ پیسے خرچ کرتا ہے. فرمایا جس کا دل بن جاتا ہے وہ پھر اپنے مال کو اللہ کے صحیح راستے میں خرچ کرتا ہے. جس کا دل بن جاتا ہے, قلب سلیم بن جاتا ہے, اچھا دل بن جاتا ہے. فرمایا الذی یرشد بنیہ الی الحق, دوسری سائن یہ ہے کہ وہ اپنی اولاد کی حق کی طرف لانے کی فکر میں لگ جاتا ہے. ماں باپ کو فکر ہو جاتی ہے کہ میں ہدایت پر رہوں اور میری اولاد بھی ہدایت کے اوپر رہے. لوگ روتے ہیں اپنی اولاد کے لیے, واللہ کہتا ہوں لوگ اپنی اولاد کی ہدایت کے لیے اور اصلاح کے لیے صحیح راستے پر آنے کے لیے روتے ہیں. فرمایا جس کا دل بن جاتا ہے اللہ والوں کی صحبت کی برکت سے, الذی یرشد بنیہ الی الحق, تو اس کا قلب سلیم کی علامت دوسری یہ ہے کہ وہ اپنی اولاد کے حق پر لانے کی وہ فکر کرتا ہے, ہاں اس کو ہدایت کرتا ہے ہر وقت فکر میں. کام پر جاتا ہے تب بھی, کوئی اپنی تجارت پہ جاتا ہے, کہیں باہر ملک میں چلا جاتا ہے, اپنے اولاد کی فکر کرتا ہے, اپنی بچی کی فکر کرتا ہے کہ اولاد میری دین پر رہے اور نماز کو قائم کرے. اس لیے میرے بھائیوں یہ دوسری علامت ہے. تیسری علامت یہ ہے کہ الذی یکون خالیا عن العقائد باطلا, کہ ان کا دل قلبا خالیا عن العقائد باطلا, کہ ان کا دل جو ہے عقائد باطلا سے ان کا دل خالی ہو. سارے کام ہو لیکن عقیدے صحیح نہیں ہے, کفر ہے, شرک ہے, بدعات ہے, خرافات ہے, تو اپنے دل کو تمام برے عقائد سے اپنے دل کو پاک اور صاف کرے, شرک سے, کفر سے, بدعات سے. یہ علامت ہے اس بات کی کہ اس اپنے عقیدے کی فکر کرتا ہے. عقیدے نہیں ہے تو سارے اعمال بیکار ہے. نبی کو آخری نبی نہیں مانتا, اس کے سب اعمال بیکار ہے, آخری نبی نہیں مانتا. صحابہ کے بارے میں زبان کھولتا ہے, صحابہ کے بارے میں بات تھوت اور بدگمانی کرتا ہے, اپنے اکابر اولیاء علماء حقانی کے بارے میں زبان کھولتا ہے. اس کا عقیدہ اہل حق کے بارے میں غلط ہے, تو اس عقیدے کو ٹھیک کرتا ہے, کفر اور شرک اور شرک اور بدعات سے اپنے آپ کو پاک رکھتا ہے. اس نے میرے بھائیوں تیسری علامت یہ ہے کہ اپنے دل کو پاک رکھتا ہے تمام عقائد باطلا سے. نمبر چار یہ ہے کہ اپنے دل کو تمام خواہشات نفسانی سے خالی رکھتا ہے. آسان نہیں ہے, یہ علامت ہے. اپنے دل کو تمام خواہشات نفسانی سے, جو ڈیزائر, حرام ڈیزائر ہمارے دلوں کے اندر آتے ہیں, اس سے اپنے آپ کو بچاتا ہے. تو یہ سائن ہے کہ اس کا دل بن چکا ہے, قلب سلیم ہے اس کا دل. اس کی بہت تفسیر ہے لیکن میں مختصر یہ کہتا ہوں کہ اپنے دل کے اندر میں جو خواہشات سمندر کی ویوز کی طرح جو ابھرتے ہیں, اس کو کنٹرول کرنا میرے بھائیوں آسان نہیں ہے. واللہ کہتا ہوں نہ میرے لیے آسان ہے, نہ کسی شیخ کے لیے, نہ کسی خلیفہ کے لیے, نہ کسی مرید کے لیے, نہ کسی شاگرد کے لیے, نہ کسی استاذ کے لیے, نہ کسی حافظ قاری عالم اور مفتی کے لیے, کسی حاجی نمازی اور کسی بھی آدمی مسلمان کے لیے. خواہشات نفسانی سے بچنا آسان نہیں ہے میرے بھائیوں, اس کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے میرے بھائیوں, بہت محنت کرنی پڑتی ہے. ورنہ تو مسجد میں آ کر بھی موبائل فون کھول کر یوٹیوب پہ جائے گا, سوشل میڈیا پہ جائے گا اور غلط تعلقات کو قائم کرے گا. ہاں غلط تعلقات قائم کرے گا, مدرسوں میں رہ کر, مسجدوں میں رہ کر, جماعتوں میں گھوم کر, حج اور عمرہ کرتے کرتے دارالعلوم کے اندر میں رہ کر. اس لیے میرے بھائیو اگر دل کی اصلاح نہیں کی ہے, اپنے اولاد کے دل کی اصلاح کی, اپنی دل کی اصلاح کی فکر کرو. اور میرے بھائیو دل کی اصلاح جو ہے نہ کتابوں سے, نوازوں سے, نظر سے پیدا. اس کے لیے باقاعدہ ایک شعبہ ہے تزکیہ کا, جیسے دعوت و تبلیغ کا ایک شعبہ ہے, جیسے تعلیم و تعلیم کا اور علم و عمل کا ایک شعبہ ہے, اس طریقے سے دل کی اصلاح کا بھی ایک شعبہ ہے, جس کو خانقاہ کہتے ہیں, جس کو تزکیہ کہتے ہیں, جس کو احسان کہتے ہیں, جسے ریفارمیشن آف ہارٹ کا شعبہ کہتے ہیں, جس کو پیوریفائی آف ہارٹ کا شعبہ کہتے ہیں. اس کو ماننا پڑے گا, ایمان لانا پڑے گا اور اس کے اوپر اعتقاد رکھنا پڑے گا. آج سارے دنیا کے اندر میں کام ہو رہے ہیں لیکن نہیں ہو رہا ہے تو اپنی دل کی اصلاح کی فکر نہ ہونے کی وجہ سے. تمام دینی کام پورے عالم کے اندر ہوتے ہیں لیکن اس کے اندر سے روح اور جان نکل چکی ہوتی ہے, تزکیہ کو ماننے کے لیے تیار نہیں. ہاں مسجد کے ادب نہیں کر سکتا. جب دل کے اندر میں اللہ کا خوف اور اللہ کی خشیت نہیں ہوگی, مسجد کے اندر آئے گا تو اس کو پتہ نہیں چلے گا کہ میں کتنے بڑے دربار کے اندر میں انٹر ہو رہا ہوں. ایک بہت بڑے پرائم منسٹر, بیرسٹر, منسٹر اور بہت بڑے آدمی کے آفس میں جاتے ہوئے اس کو خیال رہتا ہے کہ میں کس کے آفس میں جا رہا ہوں, اس کو اس کا خیال نہیں رہتا کہ میں کتنے بڑے مالک کے گھر کے اندر میں داخل ہو رہا ہوں. معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس کے دل کے اندر میں ذرہ برابر ایمان ہے, اس کو اللہ کا احترام نہیں, اللہ کے گھر کا احترام نہیں. میرے بھائیوں ہم معمولی ڈاکٹر کی سرجری کے اندر میں جاتے ہیں تو اپنی زبان کو بند رکھتے ہیں اور ادب کے ساتھ جاتے ہیں اور قانون کے ساتھ جاتے ہیں. جب اللہ کے گھر میں جاتے ہیں ہمارا آنے کا کوئی طریقہ نہیں, جانے کا کوئی طریقہ نہیں. آدمی عشاء کی نماز کے بعد میں نے دیکھا سنتیں پڑھنے چاہیے, سنت پڑھنی ہے, اس میں آواز کس چیز کی آتی ہے؟ مسجدوں کے اندر میں آواز, قیامت کی علامات, قیامت کی علامات قیامت کی نشانیوں میں سے بیان فرمائی. دیکھو امت کے اندر میں اصلاح کی کتنی ضرورت ہے. یہ میری غلطی ہے کہ میں نے کام نہیں کیا, میں نے بتایا نہیں, میں اپنے آپ کو کوستا ہوں, کسی کی شکایت نہیں کرتا ہوں. کتنی محنت کی ضرورت ہے میرے بھائی. ہمارے بچوں کے اندر میں اور ہماری زندگیوں میں قرآن اور قرآن کی عظمت نہیں. اس لیے عقائد باطلہ سے اپنے آپ کو بچانا ہے, خواہشات نفسانی سے اپنے آپ کو بچانا ہے. میں نے اپنے آپ کو, نفس کو اپنا امام بنایا ہوا ہے. کیا؟ ہاں, میں نے اپنے نفس کو اپنا امام بنایا ہوا ہے. میرا نفس جو کہتا ہے بس وہی صحیح ہے, مجھے معلوم ہے دین پر کیسے چلنا. ہاں, چند کتابیں پڑھ لینے کے بعد, چند اللہ کے راستے میں وقت لگانے کے بعد, چند مشائخ سے تعلق قائم کرنے کے بعد, چند عمرے اور چند حج کر لینے کے بعد, سمجھتے ہیں ہم نے دین کو سمجھ لیا, دین کو سمجھ لیا. دنیاوی کچھ ڈگریاں حاصل کر لی اور چند عمرے کر لیے, کسی پیر صاحب کو دعوت کھلا دی, کہتے ہیں بس سارے شیخ الحدیث صاحب. میں اکثر کہا کرتا ہوں ہمارے گجراتیوں کو کہ ہمارے گجراتیوں میں, زکریہ بھائی, ہمارے گجراتیوں میں عادت ہے کہ شیخ الحدیث صاحب ان کے یہاں آتے ہیں دارالعلوم سے, اگر ان کو پوچھو کہ آپ فلاں شیخ الحدیث صاحب کو جانتے ہیں, او ہو وہ تو ہمارے یہاں آ کے رمضان میں پڑے رہتے ہیں, ہم ان کو جانتے ہیں. پہلے حضرت شیخ الحدیث صاحب اور دامت برکاتہم مد ذلہ سارے لگاتے تھے, لیکن میں نے ایک دو مرتبہ دعوت کھلا دی, خود شیخ الحدیث بن گیا. یہ ہے عظمت, یہ ہے ہماری علماء اور مشائخ کی عظمت ہمارے دلوں میں نہیں. ہاں, اس لیے میرے بھائیو, میں آپ کو سچ کہتا ہوں, ان سب چیزوں کو اپنی زندگیوں میں لانے کے لیے اپنے نفس کی امامت چھوڑنی پڑے گی. کسی کی قیادت میں, کسی کی سرپرستی میں کسی کو اپنا بڑا ماننا پڑے گا. اس وقت تک خدا کی قسم ہمارے نفس کی اصلاح نہیں ہو سکتی. ہاں, نفس کی اصلاح نہیں ہو سکتی. شیطان کو کس نے ورگلایا؟ ہاں, اس کے نفس ہی نہیں تو اس کو, اس کا دشمن تھا. نفس ہمارا دشمن ہے. ہاں, میری داڑھی بھی ہے, میری ٹوپی بھی ہے, امامہ بھی ہے, جبہ بھی ہے, سب کچھ ہے, لیکن میرے نفس کو کوئی نہیں پہچانتا میرے نفس کی کتنی خرابی ہے. اس لیے نفس کی اصلاح کے لیے کسی اللہ والوں کے ساتھ تعلق قائم کرنا چاہیے. حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا, اگر تم سے کسی سے مرید ہونے کی ہمت نہیں ہے, یہاں تک لکھا حضرت کہ مرید ہونے کی اور بیعت ہونے کی ہمت نہیں ہے, تو تمہارے بستی کے اندر میں کوئی عالم دین باصلاح اور متقی, ان سے تم کم سے کم مشورہ تو کر لو تاکہ ہماری زندگی صحیح طور پر گزر سکے. ہاں میرے بھائیو, اس کے بغیر کوئی راستہ نہیں. آخری بات, خواہشات نفسانی سے بچنے کے لیے بھی جو آدمی بچتا ہے, سمجھ لو کہ اس کا دل قلب سلیم ہے. کون بچتا ہے آج؟ کیسے بچتا ہے؟ ان ظالموں نے اتنی محنت کی ہماری اولاد کو, ہماری نسل کو ختم کرنے کے لیے, ہم کو ختم کرنے کے لیے, کہ ہم ایسے جکڑے ہوئے ہیں کہ خواہشات نفسانی سے نکلنا ہمارے لیے بہت بڑا آسمان, بہت بڑا پہاڑ بنا لیا. تو ایسے زمانے کے اندر میں تو ہمیں بہت زیادہ ہمت کرنی چاہیے. سارے دین کے کام کرنے کے ساتھ ہمیں اپنی دل کی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے. مدرسہ میں پڑھاتا ہوں, مدرسے سے میری اصلاح نہیں ہوگی. میں قرآن 2 گھنٹے پڑھاتا ہوں مدرسے میں. میں آپ کو سچ کہتا ہوں, حقیقت بیان کرتا ہوں. میں استاذ ہوں, میں مدرسہ 2 گھنٹے پڑھاتا ہوں, لیکن خود اپنی تلاوت سے محروم رہتا ہوں. خود اپنی تلاوت نہیں کر پاتا. میں ذکر کراتا ہوں, ذکر کا بیان کرتا ہوں, لیکن میں اپنے ذکر کو, معاملات کو پورا نہیں کر سکتا. ہمت نہیں, طاقت نہیں. ایز اے جاب میں سارے کام کرتا ہوں. میرے بھائی, اللہ کے لیے اللہ کو یاد کرنے کی توفیق اور ہمت نہیں ہوتی. قرآن شریف کی تلاوت کرنے کی ہمت اور توفیق نہیں ہوتی, الا ماشاء اللہ. اس لیے اس ہمت اور طاقت کو پیدا کرنے کے لیے یہ دولت ملتی ہے خدا کے عاشقوں سے. یہ دولت ملتی ہے خدا کے عاشقوں سے, ان کی دعاؤں سے اور ان کی صحبتوں سے. ہاں, میری زندگی کا حاصل, میری زیست کا سہارا تیرے عاشقوں میں جینا, تیرے عاشقوں میں مرنا. مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب, تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ در پہ مرنا. اہل دل کی صحبت جسے ملی ہے اختر, اسے آ گیا ہے جینا, اسے آ گیا ہے مرنا. ہاں, اس لیے صحبت اہل اللہ بہت ضروری ہے. آخری بات, کہ جس کا دل قلب سلیم اور سلامتی والا دل کس کا ہے جو لے کر اللہ کے پاس جائے گا تاکہ سیدھے انٹری, فرسٹ انٹری ان کو جنت میں مل جائے. آپ سب چاہتے ہیں کہ فرسٹ انٹری ملے؟ بھائی باغ میں جائے تو آپ آئس کریم کھا کے جائے یا کوئی تمہیں مار مار کے لے جائے گاردن میں؟ ہمارے یہاں لیڈز میں قریب لیڈز ایک سکی ہے, وہاں پر ایک گاردن کا نام لائن گاردن ہے, کیا ہے وہاں لائن بھی رکھا ہوا ہے اتنا بڑا لائن گارڈن. تو کوئی تمہیں شیر تمہیں کھاتا کھاتا لے جائے جنت میں, یا تمہیں آئس کریم کھاتے کھاتے جانا چاہتے ہو یا مار کھاتے کھاتے گارڈن میں جانا چاہتے ہو؟ بولو نا. آئس کریم کھاتے کھاتے ہنستے ہنستے آئس کریم کھاتے کھاتے لولی کھاتے کھاتے جنت میں جانا ہے. اگر اللہ کی جنت میں داخل ہونا ہے, فرسٹ انٹری ہمیں چاہتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں ہمیں جنت میں داخلہ چاہتے ہیں, اس کے لیے ہمیں خواہشات نفسانی سے بچنا پڑے گا. اس کے لیے اپنے دل کو پاک اور صاف کرنا پڑے گا. ہاں, اور آخری بات یہ ہے کہ اپنے دل کو ماں سوا اللہ سے خالی کرنا ہے. غیر اللہ جتنے بھی ہے نکالو یاد دل سے, حسینوں کی یہ مجذوب نکالو یاد دل سے, حسینوں کی یہ مجذوب. خدا کے گھر پہ عشق بتا نہیں ہوتے, عشق بتا یعنی آئیڈلز نہیں ہوتے دل کے اندر میں, اللہ ہوتے ہیں. ہاں, یہ اللہ کا گھر ہے, یہ اللہ کا گھر ہے. خواہشات نفسانی کو توڑنے کی وجہ سے ہمارا دل ٹوٹتا ہے, اس پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے. اور حدیث قدسی ہے نا, عند منکسرت قلوب, میں ٹوٹے ہوئے دلوں کے پاس رہتا ہوں, ٹوٹے ہوئے دلوں کے پاس رہتا ہوں. اور میں حافظ قرآن ہوں, اللہ کے فضل و کرم سے عالم دین ہوں, میں تو ظاہری بات ہے یہ سب کے مصلی کے سامنے تو کسی عورت کو نہیں دیکھوں گا, لیکن گھر میں بہت کٹ کٹ ہوتی ہے. ہاں, دیندار جو ہوتے ہیں نا, وہ اپنے گھر میں اپنی بیوی کے ساتھ, اپنے بچوں کے ساتھ, اپنے گھروں کے اندر میں بہت کٹ 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 کھٹ 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 ان کی ہوتی رہتی ہے. تو اس زمانے میں بھی یہ بھی غیر اللہ ہے, یہ بھی خواہشات نفسانی ہے. اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنی اولاد کی تربیت کیسے کرنی, اپنی بیوی کے ساتھ کیسے بولنا, کیسے بات کرنا, کیسے نرم دلی کے ساتھ اس کے ساتھ معاملہ کرنا, اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسے بات کرنی, کیسے ان کے ساتھ ڈیلنگ کرنا, کیسے معاملہ کرنا, اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ کیسے معاملہ کرنا, یہ ساری باتیں خواہشات نفسانی کے خلاف ہے. ہاں, یہ غیر اللہ ہے, ساری چیزیں غیر اللہ ہے, اس کو نکالنا پڑے گا. ہاں, اسی لیے لا الہ الا اللہ میں ہمارے زکریہ بھائی 6 نمبر صبح میں بیان کریں گے انشاءاللہ. تو پہلا کلمہ کہتے, پہلا نمبر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو پہلے لا الہ الا اللہ میں کیا ہے؟ لا کی تلوار ہے. کس کی تلوار ہے؟ لا کی تلوار ہے, کہ تلوار کے ذریعے سے پہلے لا الہ, جتنے بھی الہ ہے اس کو قتل کر دو, ختم کر دو, پھر الا اللہ آئے گا. دل سے لا الہ ہے مقدم کلمہ توحید میں, لا الہ ہے مقدم کلمہ توحید میں. جب غیر حق جائے ہیں تب حق دل میں آ جائے ہیں, جب غیر اللہ دل سے نکلے گا تب اللہ دل کے اندر آئے گا. اس لیے میرے بھائیو, لا الہ کی تلوار, لا کی تلوار اتنی مضبوط کرنی پڑتی ہے گناہوں سے بچ کر, غیر اللہ کو چھوڑ کر, تمام بوٹوں کو توڑ کر, تمام گناہوں کی چیزوں کو چھوڑ کر. جب آدمی غیر اللہ سے اپنے آپ کو پاک کرتا ہے, واللہ کہتا ہوں, میرے شیخ فرمایا کرتے تھے شاہ عبدالغنی فلپوری رحمۃ اللہ, فرمایا کرتے تھے, جب آدمی غیر اللہ سے نکل کر ایک اللہ کہے گا تو زمین سے لے کر آسمان تک اس کو نور ہی نور معلوم ہوگا. ہاں, امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے, اللہ اسم اعظم ہے, اللہ اسم اعظم ہے, اللہ اسم اعظم ہے, یعنی بہت بڑا نام ہے. جس نام کو لے کر اگر کوئی آدمی اللہ سے فریاد کرے تو اللہ اس کی فریاد فرش سے عرش تک, کوئی چیز اس کو روک نہیں سکتے, بے حجاب اللہ کے عرش تک وہ اس کی فریاد چلی جاتی ہے. کوئی آدمی اگر اللہ کہے, لیکن اللہ کہنے میں اسم اعظم کب بنتا ہے؟ عجیب بات لکھی احیاء العلوم میں امام غزالی رحمۃ اللہ نے لکھا, فرمایا کہ جب دل غیر اللہ سے پاک ہوتا ہے پھر اللہ کہتا ہے تو یہ اسم اعظم بن جاتا ہے, یہ اسم اعظم بن جاتا ہے. اللہ, سبحان اللہ, کہہ جو سبحان اللہ. اللہ اتنا بڑا نام ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی فرمایا کہ اللہ یہ اسم اعظم ہے. اللہ کتنا پیارا نام ہے, سبحان اللہ, اللہ کتنا پیارا نام ہے, کتنا بڑا نام ہے, کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے معبود ہونے کے نام کی حفاظت ایسی کی کہ کسی معبودان باطلہ کو یہ نام رکھنے کی طاقت نہیں اور سمجھ بوجھ نہیں عطا فرمائی. نمرود امرود ایسے نام رکھے, کیا نمرود اور امرود, امرود سمجھتے ہیں گواوا کے, ہاں ایسے اپنی طرف سے ہاشے لگاتا ہوں, نمرود امرود نام رکھے, فرعون اور نہ جانے کیسے کیسے نام رکھے لیکن ان کو حمان قارون اور نہ جانے کیسے کیسے نام رکھے لیکن ان کو اللہ نام رکھنے کی ہمت اور توفیق اور بوجھ نہیں آئی, سمجھ بوجھ نہیں آئی. اللہ کے نام اتنا پیارا نام ہے میرے بھائیو, آپ سب کہو اللہ. جب آدمی کئی مصیبت اور تکلیف میں ہوتا ہے تو اپنی آہ آہ کرتا ہے, کڑتا ہے, بے چین ہو کر آہ آہ کرتا ہے. اللہ کہتے ہیں میں نے تمہاری میرے بندی کی تکلیف کے وقت کی آہ کو میں نے اپنے نام کے ساتھ شامل کر دیا. جب تو اللہ کہے گا تو تو مجھے اپنے پاس پائے گا. یہ اتنا بڑا نام ہے اللہ کا, اللہ اتنا بڑا نام ہے کہ تم تکلیف میں, کسی بھی مصیبت میں, کسی بھی پریشانی میں, کسی بھی حالت میں, کسی وقت میں بھی تم مجھے پکارو گے تو تم مجھے اپنے سامنے پاؤ گے. یہ اللہ حق ہونے کی علامت ہے, اللہ کے حق ہونے کی علامت ہے. اللہ کے اندر میں اتنی طاقت ہے. میرے بھائیوں ابھی رمضان کا مہینہ بہت قریب آنے والا ہے, بلکہ آ چکا ہے سمجھو. ہم نے دعائیں شروع کر دی ہے, اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. یا اللہ رجب کے مہینے میں برکت دے ہمارے اعمال میں, عمر میں, علم میں, عمل میں. یا اللہ سب چیز میں تقوی میں برکت عطا فرما. ہاں اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان کے رحمتوں تک پہنچا دے تاکہ ہم رحمت کو حاصل کر سکیں. میرے بھائیوں بس ماشاءاللہ دیکھو یہ 10 دن کی جماعت نکلی ہے, یہ کتنے مبارک لوگ ہیں. یہ رمضان کی تیاری کرنے اور کرانے کے لیے نکلی ہے. ان کے ساتھ جڑ جاؤ, ان کے پاس بیٹھو, اپنی اولادوں کو لاؤ. میں تو ایک بیان کر کے چلا جاؤں گا, یہ یہاں پر رہیں گے, گلاسگو میں رہیں گے, جہاں کہیں جیسی جماعت اللہ کے دین کی محنت کر رہی ہے ان کے ساتھ جڑ جاؤ. اپنی اولاد کی حفاظت, ایمان اسلام کی حفاظت کے لیے ان کے ساتھ ان کو جوڑ دو. واللہ کہتا ہوں اگر اپنی ایمان کی اسلام کی حفاظت کے 3 ہی راستے رہ گئے ہیں ابھی, یہ دعوت و تبلیغ کی جماعت کی محنت, علماء صلحاء مشائق کی مجلس, اور یا تو پھر اپنے اولاد کو کسی صحیح دارالعلوم, صحیح دارالعلوم کے اندر میں داخلہ دے دے. 3 جماعت کے علاوہ کہیں بچ نہیں سکتا ہے. اگر ہماری اور ہماری اولاد کے اور ہماری نسل کی ان 3 جماعتوں میں سے کسی جماعت کے ساتھ تعلق نہیں ہے, سمجھو یہ آدمی خطرے میں ہے, سمجھو یہ آدمی خطرے میں ہے. یہ اپنی ایمان کے اور اولاد کے نسل کی حفاظت نہیں کر سکتا. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. ماشاءاللہ یہاں پر اس مسجد ابراہیم کے اندر ہر کرسمس پر میں یہاں حاضر ہوتا ہوں. ہمارے زکریا بھائی نے کہا کہ 2 سال پہلے بھی ملاقات ہوئی تھی, میں تو لاسٹ ایئر بھی آیا تھا لیکن شاید یہی نہیں تھے. تو ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اس مسجد کے اندر میں حضرت مفتی صاحب کی برکات سے دیکھو کیسی مسجد تھی, کیسا تھا, کتنی یہاں رونق ہے. پہلے نیچے نماز پڑھتے تھے, اب اللہ تعالیٰ نے اوپر کر دیا ماشاءاللہ. پہلے ہم آئے تھے تو نیچے نماز پڑھتے تھے, اب اتنی برکت ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے اوپر تک پہنچا دیا. بس اللہ تعالیٰ ہمیں عرش والوں کے ساتھ بھی تعلق نصیب فرما دے. حضرت مفتی صاحب کی برکت سے, ہمارے مولانا الیاس صاحب کی برکت سے, اور جتنے یہاں علماء صلحاء اللہ والے ہیں, ایسے نہیں کہ جو عالم ہے وہی اللہ والے ہیں, جو غیر عالم ہے, بلکہ بعض مرتبہ ایسا ہوگا قیامت کے دین کہ علماء پیچھے کھڑے ہوں گے اور غیر علماء آگے جنت میں پہلے جا رہے ہوں گے. اس لیے کسی کے بارے میں بدگمانی مت کرو. معلوم نہیں کوئی معمولی حاجی صاحب ہے, نماز پڑھتا ہے لیکن اس کا دل پاک ہے, قلب سلیم ہے, تو وہ سب سے پہلے انٹری اس کو بھی مل سکتی ہے. ہر ایک کے اپنے سے اچھا سمجھو, اپنے سے بہتر سمجھو. تو یہ رمضان کا مبارک مہینہ آ رہا ہے, میں 2-3 باتیں عرض کر کے میں ختم کرتا ہوں. معلوم نہیں میں کیا کیا کہنے والا تھا, کیا کیا کہہ دیا. اللہ مجھے معاف فرمائے, کوتاہیوں کو معاف فرمائے. سب سے زیادہ میں صحبت کا محتاج ہوں. بزرگوں کی صحبت کی توفیق ملی, اتنا تو ضرور معلوم ہوا کہ اس کے بغیر میری اسلام کی, ایمان کی حفاظت نہیں ہے. لیکن میرے بھائیوں میں آپ کو سچ کہتا ہوں, اس رمضان میں ہم فیصلہ کر لیں کہ یہ رمضان کو ہمیں اپنا رمضان بنانا ہے. ہاں رمضان کو اپنا رمضان بنانا ہے. دیکھو میں آپ کو ایک بات پوچھوں, بھینس بڑی ہے یا مرغی بڑی ہے؟ بھینس بڑی. 2 رکعت بڑی یا 20 رکعت زیادہ ہے؟ 2 رکعت کم ہے نا, 20 رکعت بہت زیادہ ہے. بھینس اٹھانا مشکل ہے یا مرغی اٹھانا مشکل ہے؟ میں یہ کہتا ہوں 20 رکعت آ رہی ہے, 20 رکعت پڑھنی ہے, 20 رکعت پڑھنی ہے. جب رمضان کا مہینہ آتا ہے چاند ہو جاتا ہے, او اللہ 20 رکعت کیسے پڑھیں گے. اس کی پریکٹس کے لیے میں ایک عمل بتاتا ہوں, میں اپنے عمل کے لیے 2-2 رکعت پڑھنا شروع کر دوں ایکسٹرا نفل نماز, اس سے قرب الہی بھی نصیب ہوگا, قرب الہی نصیب ہوگا نفل کے ذریعے سے. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ جو آدمی نفل کا اہتمام کرتا ہے وہ سنت کا اہتمام کرتا ہے, جو سنت کا اہتمام کرتا ہے وہ فرائض کا اہتمام کرتا ہے, اور جو فرائض کا اہتمام کرتا ہے وہ اپنی ایمان کا حفاظت کا اہتمام کرتا ہے. جو نفل کو چھوڑ دیتا ہے آہستہ آہستہ اس کی سنتیں چھوڑنا شروع ہو جاتی ہے, جو سنت کو چھوڑتا ہے آہستہ آہستہ وہ فرائض کے اندر کمی آ جاتی ہے, اور فرائض میں کمی آ جائے تو اس کے ایمان کا کوئی ٹھکانہ نہیں. اس لیے میرے بھائیوں, بہت اہتمام کرو کہ دو دو رکعت نماز پڑھ کے ابھی سے پریکٹس کرو, اشراق کی, چاشت کی, عوابین کی, تہجد کی اور صلاۃ التسبیح کی, یہ نمازیں پڑھ کر پریکٹس کرو, دل کے اندر میں نماز کی محبت پیدا کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, میرے نبی آپ کے نبی, کہو سب کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میرے نبی آپ کے نبی, سب کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سجدوں کے ذریعے سے میری اعانت کیا کرو, مدد کیا کرو. سبحان اللہ, نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے میرا, قرۃ عینی فی الصلاہ, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نماز کے اندر میں میری آنکھ کی ٹھنڈک ہے. اس لیے نماز کے ساتھ شوق ذوق کے ساتھ پڑھنا شروع کرو, جب تراوی کا موقع آئے گا تو آپ کو مزہ آ جائے گا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. دوسری بات, روزے رکھنے ہیں نا, اوہو, کام کے ساتھ بچوں کو اسکول ڈراپ کرنا, یہاں ڈراپ کرنا, وہاں لے جانا, گھر کے کام کاج کے ساتھ روزے رکھنے, اوہو, لوگ تو پہلے سے ہی ہار جاتے ہیں. یہ ونٹر کا بہت بہترین موقع ہے, ماشاءاللہ بہت بہترین موقع ہے. چھوٹے سے روزے ہیں, منڈے کے دن سنت بھی ہے, تھرسڈے کے دن, ایام 20, 13, 14, 15, یہ تین روزے آپ چھوٹے چھوٹے روزے رکھنا شروع کر دو. جو فارغ الحال فارغ البال ہے, یعنی ہمارے حاجی صاحب وغیرہ جو کوئی کام نہیں, ریٹائرڈ ہے, بس کھانا کھانے کی فکر میں لگے رہتے ہیں, گھر میں بھی اپنی بڑی اماں کو کہتے ہیں کھانا تیار کر, کتنا کھاؤ گے, 60-70 سال کھاتے کھاتے تھکے نہیں, 60-70 سال کھاتے کھاتے تھکے نہیں, اب تو کچھ روزے رکھ لو نا. ڈائبٹیز نہیں ہے تمہیں, ڈائبٹیز کی بیماری نہیں ہے, ڈاکٹر صاحب صحیح کہہ رہا ہوں, ڈائبٹیز کی بیماری, ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحب تشریف لائے نیو کاسل سے, کہ ڈائبٹیز کی بیماری نہیں ہے اور کوئی بیماری نہیں ہے, تو آپ روزے رکھو, کیا کرنا ہے گھر پہ بیٹھے ہیں. اس لیے روزے رکھنا شروع کرو, انشاءاللہ جب رمضان کا مہینہ ہوگا تو پھر آپ, ہم اس حدیث شریف کے مصداق بن جائیں گے, من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ایمان اور ایمان اور ثواب کی امید کے ساتھ جو روزے رکھے گا, اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. سبحان اللہ, من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قرآن کی تلاوت, اللہ اکبر, توبہ توبہ, لا الہ. میرے لیے دعا کرو, اللہ مجھے توفیق عطا فرمائے. حضرت مفتی صاحب تو اپنے اولاد کی اتنی فکر کرتے ہیں, جب بھی میں ان کو دیکھتا ہوں کہتے ہیں بچوں کا دور سننا ہے, میں ہر وقت یاد رکھتا ہوں ان کو, دو تین ملاقات ہوئی, کتنی فکر ہے اپنے اولاد کے قرآن کی اور اپنی قرآن کی, کتنی فکر رکھتے ہیں. اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیوں, ہم سب ہدایت پر ہیں نا, کہو الحمدللہ, ہم سب ہدایت پر ہے, ہدایت کی باتیں بھی کرتا ہوں, ہدایت کا کام بھی کرتا ہوں, لیکن ہدایت کی کتاب قرآن اس کو ہاتھ لگاتا ہوں. ہدایت پر ہوں, قرآن, ہدایت کی کتاب کو ہاتھ لگائے بغیر, ہدایت کی کتاب کو پڑھے بغیر, ہدایت کے کتاب کو سمجھے بغیر, اس کے معانی متعلق کو سمجھے بغیر, اس کی تفسیر اور معانی کو سمجھے بغیر ہم ہدایت کے اوپر ہے, ہدایت کا کام بھی کر رہے ہیں, کیا اللہ کو جواب دیں گے. صحابہ اکرام کے بارے میں آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ قرآن کو چھوڑ کر ہدایت کا کام کرتے تھے اور ہدایت پر تھے؟ بغیر قرآن کے نہ کوئی صحابی ہدایت پر تھا نہ ہدایت کا کام کرتا تھا, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سنت کے اتباع کیے بغیر ہم لوگ ہیں, میں ہوں, قرآن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں, پورا حافظ قرآن ہوں, پورا دین چلا جاتا ہے, میں قرآن کی ایک پارے کی تلاوت نہیں کر پاتا. کچھ لوگ تو مشائخ سے تعلق بھی رکھتے ہیں, ان سے بیعت بھی کی ہے, وعدہ بھی کیا ہے کہ میں ایک قرآن کا پارا پڑھوں گا. حافظ قرآن, اللہ کے راستے میں نکلنے والے لوگوں کو بھی ان کو ہدایت دی جاتی ہے کہ قرآن کی تلاوت کرو, لیکن قرآن پورا دن گزر جاتا ہے, قرآن کے ساتھ میرا تعلق نہیں ہوتا. میں آپ کو معاف کرنا, مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی غلطی ہو اللہ معاف فرمائے. میرا اپنا یعنی خیال اور نظریہ یہ ہے کہ جس کا قرآن کے ساتھ پڑھنے کا اور اس کو سمجھنے کا دل نہیں چاہتا, سمجھو اس کی ہدایت میں کچھ کمی ہے, اس کی ہدایت کے اندر میں کمی ہے, کیونکہ ہدایت کتاب کے ساتھ اس کا دل نہیں چلتا, بک آف ہدایت کے ساتھ اس کا دل نہیں چلتا, اس کا مائل نہیں ہوتا. غیر مسلمین کتنے لوگ ہیں, وہ کون سی کتاب پڑھ کر اسلام میں داخل ہوتے ہیں؟ کیا بخاری شریف پڑھ کر, کیا مسلم شریف پڑھ کر, یا اسلام کی تاریخ پڑھ کر؟ وہ قرآن شریف کی اتنی اسٹڈی کرتے ہیں کہ ہم سے زیادہ وہ قرآن اور قرآن کے معانی کو جانتے ہیں. پورا قرآن اور قرآن کی کئی سال تک اسٹڈی کرنے کے بعد وہ اسلام کے اندر میں داخل ہوتے ہیں, ان کو تو ایمان اور ہدایت مل جاتی ہے. ہم ہیں کہ کتنے دن سے ہم ہدایت کے اوپر ہیں اور ہدایت کا کام کرتے ہیں, لیکن مکمل دین کے اوپر ہم داخل نہیں ہو سکتے. ادخلوا فی السلم کافا, اے میرے بھائیوں مسلمانوں, اسلام کے اندر مکمل طور پر داخل ہو جاؤ اور قرآن کے ذریعے سے. اس لیے آج سے ارادہ کرو, دیکھو پورا سال گزرنے والا ہے, میرا ایک قرآن, بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے بہت سارے قرآن ختم کیے لیکن میں ہوں کہ مجھ سے ایک قرآن بھی ختم نہیں ہوا, ایک قرآن شریف کی تلاوت بھی نہیں کر سکا. سمجھنے اور معنی کے تو دور کی بات. ہمارے گھر میں ماں بہنیں بیٹھی ہوئی ہے, ان کو کیا کام کرنا ہے, کھانے پکانے اور گھر کے کام کاج کے بعد وہ اپنی کوئی بیماری نہیں ہے, آرام سے قرآن کھول کر پڑھ سکتی ہے, لیکن ان کو کون بتانے جائے گا, ان کی کون ہدایت کرے گا کہ قرآن کی تلاوت کر. مرد حضرات کام پر جاتے ہیں, بچے ہمارے بچیاں اسکول جاتے ہیں, ہمارے گھر میں ماں بہنیں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت نہیں کرتی, پھر گھر کے اندر میں شیطان, جادوگر, سحر, دشمن, خبیث جنات جمع ہو جاتے ہیں, تو کیا خود ہی ہم جمع کرتے ہیں, قرآن کی تلاوت کرتے نہیں. جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے, سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے, اس گھر سے جنات بھاگ جاتے ہیں, خبیث جنات بھاگ جاتے ہیں, ساری برائیاں ختم ہو جاتی ہے. لیکن ہماری عورتوں کو معلوم نہیں اور ہم مردوں کو معلوم نہیں, ہم اپنے گھر میں عورتوں کو دعوت نہیں دیتے, ہم خود اپنے گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں کرتے. کچھ لوگ کہتے ہیں میرا بچہ حافظ ہوا لیکن قرآن نہیں پڑھتا, بچہ سبق گھر پہ یاد نہیں کرتا, دعا کیجئے حضرت جی, دعا کیجئے, کوئی تعویذ دے دیجئے. میں یہ کہتا ہوں تعویذ تم خود ہو. کیا کہتا ہوں؟ ماں باپ خود تعویذ ہے اپنے اولاد کے قرآن کی تلاوت کرانے کے لیے, خود تعویذ ہے. وہ کیا ہے؟ بیٹا میرا مکتب کے اندر گیا, میں خود اس کو چھوڑ کر آیا, ماں اماں خود چھوڑ کر آئی, بہن خود چھوڑ کر آئی بچے کو اور بچی کو. اگر یہ اپنے مکتب میں لے جانے کے لیے ماں اور باپ مخلص ہے, اخلاص کے ساتھ وہ قرآن کی تعلیم دینا چاہتی ہے اور چھوڑ کر آئی ہے, تو دو گھنٹے موبائل فون پر نہیں ہوں گے, اس کو قرآن کی تلاوت کی توفیق ہوگی. معلوم ہوا کہ یہ قرآن کی تعلیم دینے میں ماں باپ اپنے بچوں میں مخلص نہیں ہے, اخلاص نہیں ہے. کہتے ہیں میرے ماں باپ پڑھے ہوئے, میرے بچے, لوگوں کو اعلان کرنے کے لیے کہ میرے بچے نے قرآن ختم کر دیا, بس قرآن ختم کر دیا, خود کو قرآن کی ضرورت نہیں ہے. آج سے ارادہ کرو, رمضان شریف قریب آ رہا ہے, قرآن کی تلاوت کرنے کی ہمت اور توفیق اس وقت ہوگی جب کہ پورے سال قرآن کی تلاوت ہوگی. پہلے سے پریکٹس شروع کر دو, ابھی دو مہینے ہیں, ہاں ابھی بھی دل ہی دور نہیں ہے, آپ قریب لا سکتے ہیں, تلاوت شروع کر دو. حضرت مولانا سلیم جوراد صاحب حافظہ اللہ, اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے, وہ فرماتے ہیں کہ قرآن شریف کی تلاوت شروع کرنے کے لیے آپ کو بہت بڑا ٹارگیٹ بنانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں ایک پارا پڑھوں گا. بھائی تم نے ایک پارا کئی مہینے سے نہیں پڑھا, اب تو آج کہہ رہا ہے کہ ایک پارا پڑھوں گا. ایک رکوع کی نیت کرو. کس کی نیت کرو؟ ایک رکوع آج سے پڑھیں گے, آدھا صفحہ ہم پڑھیں گے, ایک رکوع پڑھیں گے, آہستہ آہستہ ایک رکو, دو رکو, ایک صفحہ, دو صفحہ کر کے پھر اس کی لیمٹ بڑھاتے چلے جاؤ, لیکن قرآن کی تلاوت کرو. ہندو اپنے گھر کے اندر میں بہت سارے بھگوان رکھتا ہے, بہت سارے رام رکھتا ہے, ان کے ملین بھگوان ہوتے ہیں, ان کا اپنا مذہب ہے, وہ جانے ان کا مذہب جانے ان کے بھگوان جانے. میں ہندوستان سے ہوں, مجھے معلوم ہے, میں ہندوؤں کے بیچ میں رہتا ہوں, ہر گھر کے اندر میں ان کے بھگوان اور رام ہوتے ہیں. لیکن جب نوجوان بچہ اتنی محنت وہ کر رہے ہیں کہ نوجوان سے چھوٹا بچہ جب اسکول جاتا ہے, میں نے دیکھا کہ اپنے کمرے میں جا کر اپنے بھگوان اور رام کے فوٹو کے سامنے سلام کر کے جاتا ہے اور دیا اور اگربتی جلا کے جاتا ہے. میں ہوں اور میں باپ ہوں, میرے بچے ہیں, میرے بچے نہ نماز فجر کی پڑھتے ہیں, نہ میں فجر کی نماز پڑھتا ہوں, نہ ہدایت کی کتاب قرآن ہے, نہ اس کو ہاتھ لگاتا ہوں, کیسے ہم ہدایت پر ہمارے بچے رہیں گے؟ غیر مسلمین تو اپنے دین پر, اپنے غیر مذاہب باطلہ پر قائم رکھنے کے لیے کتنی محنت کر رہے ہیں, اور ہم مسلمان ہیں اپنے گھروں کے اندر میں قرآن کے ساتھ اپنے بچوں کو صرف مکتب میں بھیج دیتے ہیں, استاد جانے, استاد کا کام جانے. ماں باپ خود, میں تعویذ یہ بتاتا ہوں کہ بچہ گھر میں قرآن اس وقت پڑھے گا کہ بچہ دیکھے یہ میرا ماں باپ بھی قرآن پڑھتے ہیں, میرے دادا بھی قرآن پڑھتے ہیں, میری دادی اماں بھی قرآن پڑھتی ہے, میرے نانا بھی قرآن پڑھتے ہیں, میری نانی اماں بھی قرآن پڑھتی ہے, تو بچوں کو توفیق ہوگی کہ نہیں, قرآن صرف مکتب میں پڑھنے کی چیز نہیں ہے, قرآن گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں. نفل نماز مسجد میں نہ پڑھو, نفل نماز اصل گھر میں پڑھنی چاہیے. جب بچے دیکھیں گے کہ نماز پڑھتے ہیں تو بچے بھی نمازیں بنائیں گے. روزے رکھو, بچوں کے سامنے روزے رکھو, ان کو آدھا آدھا روزہ رکھاؤ. جو ہمارے بڑے بچے ہو گئے ہیں, ہاں ایک دن میں, ہم تو جب چھوٹے تھے تو ایک دن میں دو تین روزے رکھتے تھے. کیا جب ہم چھوٹے تھے تو ایک دن میں کتنے روزے رکھتے تھے؟ دو تین روزے رکھتے تھے, سمجھ گئے؟ ہاں دو تین مرتبہ افطاری کرتے تھے, مطلب یہ. ہاں تو ان بچوں کو عادت ڈالو, کسی اچھی چیز پر لانے کے لیے کچھ نہ کچھ محنت کرنی پڑتی ہے میرے بھائیوں. اللہ مجھے آپ کو, سب سے پہلے میری اولاد کو, مجھے میری اولاد, میری فیملی کو, میرے بھائی اور وہ اپنی اولاد کی ہدایت کے لیے, اپنی ہدایت کے لیے اللہ کے راستے میں نکلی ہوئی جماعت سے بھی کہتا ہوں کہ دیکھو ہدایت کے لیے ہم نکلے ہیں, لیکن ہدایت کے لیے جب خود آدمی اپنی ہدایت کے لیے نہیں آنسو بہاتا تو امت کی ہدایت کے لیے کیسے آنسو بہائے گا؟ وہ شخص ہدایت کی محنت کرنے والا ہے, وہ عالم دین کی محنت کرنے والا ہے, وہ استاذ اپنے طالب علم کو دین اور قرآن سکھانے والا ہے. اس وقت سکھائے گا جب خود سیکھنے والا ہو, اس وقت ہدایت ملے گی جب خود ہدایت کی محنت کر کے دو رکعت نماز پڑھ کے اللہ کے سامنے آنسو بہانے والا ہو. اپنے آج رونے والے کم ہو گئے میرے پاس. حضرت حافظ صاحب جب سے تشریف لے گئے, میں نے ان کی خدمت میں رہا, میں نے دیکھا تہجد کے وقت پانی دیتا تھا, آدھے آدھے گھنٹے تک ایک ایک آدمی کا نام لے لے کر ہدایت کے لیے روتے تھے, ایک ایک آدمی کا نام لے کر. آج تو میں امیر جماعت ہوں, میں شیخ ہوں, میں امیر ہوں اور میں استاذ ہوں, لیکن اپنے شاگرد کا نام نہیں لیتا, اپنے اولاد کے لیے دعا نہیں کرتا, ہیں اپنے شاگردوں کے لیے دعا نہیں کرتا, ایک ایک آدمی کے لیے دعا نہیں کرتا. میرے بھائیوں آج سے شروع کر دو. واللہ کہتا ہوں, واللہ کہتا ہوں, دعا کے اندر میں اللہ نے وہ تاثیر رکھی ہے, وہ تاثیر رکھی ہے جو کسی دنیا کی طاقت میں تاثیر نہیں ہے. وہ ایسا ویپن, ایسا ہتھیار ہے. حضرت شیخ, حضرت پیر ذوالفقار صاحب, بات ختم کرتا ہوں, حضرت پیر ذوالفقار صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ہوئے کہو رحمۃ اللہ علیہ رحمت واسعہ, حضرت پیر عبد الرحیم چکوال والے نقشبندی, ہمارے بہت پیارے بزرگان دین میں سے تھے, عالمی بزرگ تھے, بہت اللہ تعالیٰ نے ان سے بہت کام لیا, عالمی کام لیا اللہ تعالیٰ نے. ایک مرتبہ میں وہاں روضہ اقدس کے پاس, میں بھی ویل چیئر پر تھا, وہ بھی حضرت بھی ویل چیئر پر تھے, لائن پہ پولیس نے ہمیں, شرطہ نے کھڑا کر دیا. کافی منٹ تک ہم وہاں ٹھہرے تو میں نے حضرت سے عرض کیا, درخواست کی, حضرت بابو سلام کے پاس ہم کھڑے ہیں, میرے اندر میں ایک بیماری ہے, وہ بیماری میرے اندر سے جاتی نہیں ہے, آپ پلیز دعا فرما, کوئی علاج بیان فرمائیے. میں نے ان کو بیماری بیان کی, کوئی علاج بیان فرما دیجئے. تو حضرت نے فرمایا نیچے سر کر کے, میں دعا کرتا ہوں. تھوڑی دیر کے بعد مجھ سے صبر نہیں ہوا, حضرت بہت دن سے یہ بیماری میری زندگی سے جاتی نہیں. میرے بھائیوں اپنی دل کی بیماریوں کے بارے میں فکر کرو, فکر کرو میرے بھائیوں. اگر یہ بیماری لے کر اللہ کے پاس گئے تو اللہ کے یہاں ہمیں چھٹکارا نہیں ملے گا. تو میں نے دوبارہ کہا تو حضرت نے فرمایا میں دعا کرتا ہوں. مجھ سے پھر صبر نہیں ہوا, حضرت پلیز مجھے کوئی ایسا علاج بتا دیجئے تاکہ یہ بیماری دور ہو جائے. مجھے حضرت نے آخر میں فرمایا, میرے پیارے تمام بیماریوں کا علاج دعا ہے. آپ اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر استراریت کے ساتھ اللہ کے سامنے دعا کرو اور اپنے شیخ سے علاج کراؤ اور اللہ کے سامنے رو, اللہ اس بیماری کا کوئی راستہ نکال دیں گے. واللہ میں نے جب دعا کی, حضرت کی بات پر اتنا یقین مجھے آ گیا کہ دعا سے بہتر کوئی چیز نہیں جو ہماری بیماری کو دور کر سکے, ظاہری بیماری بھی, باطنی بیماری بھی. لیکن خود بیماری دیکھو, سرجن بھی ہو لیکن اپنا آپریشن خود نہیں کر سکتا, اس کو دوسرے سرجن کے پاس جانا پڑتا ہے. چاہے کتنا بڑا ہو جائے, کوئی بیماری ہو دعا تو کر سکتا ہے لیکن علاج کے لیے دوسرے سرجن کے پاس جانا پڑے گا, اسے مشورہ کراؤ. صحابہ خود اپنا تزکیہ نہیں کر سکے, ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اللہ کے سامنے, اللہ کے نبی کے ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی, ولولا فضل اللہ علیکم ورحمته ما زکا منکم من احد ابدا ولکن اللہ یزکی من یشاء. اللہ تعالیٰ کا جب تک فضل نہ ہو, اللہ تعالیٰ کی جب تک چاہت نہ ہو, اللہ کی رحمت نہ ہو, نبی بھی کسی صحابی کا تزکیہ نہیں کر سکتے. نبی تو ہو سکتا ہے, خدا نہیں ہو سکتا. اس لیے ان کو اللہ کے سامنے دعوت کی محنت, تزکیہ کی محنت, تعلیم کی محنت کے بعد ہمیں اللہ کے سامنے رو رو کر مانگنا پڑتا ہے, تب جا کے ہماری اصلاح ہوتی ہے. تو جب انہوں نے کہا کہ دعا ہی سے علاج ہوگا, میرے بھائی دعا میں بہت طاقت ہے. اپنی اولاد کے لیے, اپنے تمام کاموں کے لیے دعاؤں کا اہتمام کرو. دعا کا مہینہ بھی آ رہا ہے ماشاءاللہ, ہیں مغرب کے بعد دعا قبول ہوتی ہے, افطاری کے وقت دعا قبول ہوتی ہے, ہیں جس وقت ہم سموسے کھاتے ہوتے ہیں, ہیں
کباب کھاتے ہوتے ہیں, چپلی کباب کھاتے ہوتے ہیں. ہم تو بریڈ فوڈ میں ہوتے ہیں, آپ کو سب کو دعوت دیتا ہوں, چپلی کباب کا اجتماع بھی کر سکتا ہوں آپ کے لیے. کیا دسترخوان نہیں, اجتماع بھی کر سکتا ہوں, آپ آئیے تشریف لائیے ماشاء اللہ. اور ہم دعا بھول جاتے ہیں, دعا بھول جاتے ہیں, دعا نہیں کرتے. ہاں, اس لیے دعا کا اہتمام مغرب کے وقت, افطاری کے وقت دعا کا, دعا کی توفیق اس کو ہوگی جو عصر سے مغرب تک جو اور تہجد کے وقت اٹھ کر اللہ کے سامنے رونے کی عادت ڈالے گا, اس کو دعا کی توفیق بھی ہوگی. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو حضرت مفتی صاحب کی برکت سے, اللہ تعالیٰ ہماری اس گزارشات کو اللہ قبول فرمائے اور میری اصلاح فرما دے, اللہ تعالیٰ ہم سب کی اصلاح فرما دے. میرے بھائیو, اللہ کے سامنے رو اپنی اصلاح کے لیے, اپنی اولاد کی اصلاح کے لیے. ماں بہنوں سے گزارش ہے, اگر سن رہی ہو ریسیور سے, میں آپ سے عرض کرتا ہوں, میری ماں بہنیں, گھر کے اندر میں ماحول پیدا کرنے کے لیے تعلیم کو شروع کرو. یہ ابھی رمضان کا مہینہ آ رہا ہے, فضائل قرآن اور فضائل رمضان کو شروع کرو, مسجدوں میں شروع ہوتا ہے, اپنے گھر کے اندر میں تعلیم کا اہتمام کرو. اس کے بغیر کوئی آدمی عمل صحیح طور پر نہیں کر پاتا. حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فضائل قرآن, فضائل اعمال اور یہ فضائل رمضان, یہ بہت سارے فضائل نماز, اتنی بہترین کتاب ہے, اتنے بڑے شیخ الحدیث ہے, کوئی معمولی آدمی نہیں ہے جنہوں نے پوری زندگی محنت کر کے ہمارے لیے آسان کر دیا. لیکن ہم سمجھتے ہیں یہ فضائل اعمال کسی مبلغ کی کتاب ہے, مبلغ تبلیغ جماعت والوں کے لیے. نہیں, ہر کس و ناقص کے لیے یہ کتاب ہے, اپنے گھر کے اندر میں اس کی تعلیم کرنی چاہیے. میرے شیخ شاہ ابرار الحق صاحب ہرجوئی رحمۃ اللہ علیہ تو باقاعدہ میرے پاس ابھی تک خط موجود ہے, ہمیں تعلیم فرمائی کہ حکایت صحابہ کی مطالعہ آپ کے لیے ضروری ہے, فلاں کتاب کے مطالعہ آپ کے لیے ضروری ہے. یعنی مشائخ ان کتابوں کا حوالہ دیا کرتے تھے, اور ہم ہیں کہ سمجھتے ہیں یہ ہماری کتاب نہیں ہے. میرے بھائی, سب کی کتابیں جس میں احادیثیں جمع کی ہے, بہت محنت سے جمع کی ہے احادیثیں, اس لیے اس کا. لیکن ہم سب کے لیے تعلیم کے لیے, تو تعلیم کے لیے کتاب اٹھاتے ہیں, لیکن اپنے عمل کرنے کے لیے کتاب اٹھا کر نہیں پڑھتے. ہاں, عمل کرنے کے لیے کتاب نہیں پڑھتے. آج تو کتابوں کا جنازہ ہی نکلا ہوا ہے. ہاں, میں گیا وہاں دہلی, تو بہت مشہور مشہور کتب خانے کی زیارت کے لیے گیا 1.5 سال پہلے. تو وہاں گیا تو ساری کتابوں کے اوپر دست پڑا ہوا تھا, کہتے ہیں کوئی لینے کے لیے نہیں آتے, کہتے ہیں آپ کو چاہیے تو آدھے ہاف قیمت میں ہم آپ کو دے دیتے. کتاب کوئی نہیں پڑھتا, مولوی صاحب بھی نہیں پڑھتے, کتاب نہیں پڑھتے, اللہ کے راستے میں نکل کر بھی کتابیں نہیں پڑھتے. تھوڑی بہت تعلیم ہو جاتی وہ سنتے ہیں, خود سے کتاب پڑھنے کا شوق نہیں ہے تاکہ میں اپنے اعمال کو صحیح کر سکوں. اس لیے میرے بھائیوں, کتابوں کا مطالعہ, قرآن کی تلاوت, ذکر کا اہتمام, روزے کا اہتمام, گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ. دل تو نہیں چاہتا کہ میں آپ کو چھوڑ دوں, آپ کو دل چاہتا ہے کہ میں آپ کو چھوڑ دوں, مجھے چھوڑ دے. ہیں, نہیں سمجھے میرے خیال سے. چلو, اچھا ہے, اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. صبح میں ذکر کی مجلس بھی ہوگی انشاءاللہ. ہاں, اور یہاں پر ماشاء اللہ ہمارے مولانا الیاس اور حضرت مفتی صاحب کی سرپرستی میں یہاں پر ذکر کون سا دن ہوتا ہے؟ کہتے ہیں کہ سنیچر کے دن سٹرڈے ماشاء اللہ پابندی سے ذکر کی مجلس بھی ہوتی ہے. اس میں آنا چاہیے, اپنے دل کو گرمانا چاہیے. ہاں, اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین و مادین. حضرت مفتی صاحب دعا فرما دیجیے. کیا ذکر ہے, تو دعا کراؤں. اچھا, آمین. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ, بہت پیارے نوجوان. واللہ کہتا ہوں, میں آپ کو سچ کہتا ہوں, جو اللہ کے راستے میں جو نوجوان نکلتے ہیں نا, ینگسٹرز نکلتے ہیں, یہ اللہ کے بہت پیارے بندے ہیں. اللہ ان سے لو اور محبت کرتے ہیں, اللہ چاہتے ہیں کہ ان کو دین دے, اعمال دے, اس لیے اللہ اس کو نکال کر لاتے ہیں. لیکن میرے پاس اتنی طاقت نہیں کہ میں ان کی تربیت کر سکتا ہوں. اللہ ہمیں دیتے ہیں نوجوان, ہمیں طلبہ دیتے ہیں, لیکن ہمارے اندر اتنی صلاحیت نہیں کہ ان کی تربیت کرے. میں جب 1985 میں جماعت میں گیا, 17 ایئرز کا تھا, تو میرے امیر صاحب انجینئر تھے راندیر سورت سے. انہوں نے ہمیں رونا سکھایا, بس کچھ بھی نہیں. امیر صاحب اتنا روتے تھے کہ نوجوان سے نوجوان بچہ صبح اٹھ کر اتنا زور سے روتے تھے کہ پوری مسجد گونجتی تھی. آج ہماری زندگیوں سے, میں اللہ کہتا ہوں, معاف کرنا, زندگیوں سے ہمارا بیان بہت اچھا, ہمارا خطابت, نظامت, امامت, مکتب سب کچھ بہت اچھا, لیکن ہم اور ماں باپ بھی اپنے اولاد کے لیے بہت محنتیں کرتے ہیں, ساری محنتیں ہو رہی ہیں لیکن اللہ کے سامنے قبول نہیں کرا رہے, اللہ کے سامنے قبول نہیں کرا رہے. یہ سارے اعمال جو ہم محنت کر رہے ہیں اس کو قبول ہو. ماں باپ اپنی اولاد کے لیے کیا کچھ نہیں کرتا, بچارہ رات دن ایک کر دیتا ہے, اپنے اولاد کے لیے کیا کچھ نہیں کرتا. مجھے سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ میں اپنی اولاد کے آخرت کے لیے کیوں نہ فکر کروں, اس کے لیے کیوں نہ رہوں, اس کی ہدایت کے لیے کیوں نہ رہوں. اگر میں اپنی اولاد کے لیے نہیں رہوں گا تو کون دوسرا ہوگا جو اپنی اولاد کے لیے روئے گا؟ اپنے ماں باپ کی ہدایت کے لیے. ماں باپ کی شکایت کرنا آسان ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھتے, ماں باپ کی برائی بیان کرنا آسان ہے, بھائی بہن کی برائی بیان کرنا آسان ہے, اپنے ان لوز کی برائی بیان کرنا آسان ہے. کبھی میں نے اپنی زبان سے اللہ کے سامنے دو رکعت پڑھ کے ان کے لیے دعائیں کی؟ معلوم ہوتا ہے یہ نفس کا امام ہے. ہاں, یہ اللہ کا بندہ ہوتا تو اللہ کے سامنے شکایت کرتا, بندوں کے سامنے شکایت نہ کرتے. میرے بھائیوں, اپنے دلوں کو پاک اور صاف رکھو. رمضان کا مبارک مہینہ آ رہا ہے, ہدایت مانگو اللہ کے سامنے, رو, ہاں رو اللہ کے سامنے. میرے لیے بھی دعا کرو. حضرت مولانا بلال صاحب ہمارے دار العلوم بریک کے میرے استاذ ہیں, حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں, انہوں نے ایک عجیب بات فرمائی, بہت پیاری بات, بہت پیارے ہمارے حضرت مولانا بلال صاحب دامت برکاتہم, اللہ ان کی عمر میں برکت دے. انہوں نے فرمایا, دیکھو میری زبان میرے لیے گنہگار ہے, میری زبان میرے لیے گنہگار ہے, لیکن آپ کی زبان میرے لیے گنہگار نہیں, میری زبان آپ کے لیے گنہگار نہیں. میں دوسرے کے لیے دعا کروں گا تو وہ پاک دعا ہوگی, اللہ پاک اس کو قبول فرمائیں گے. اس لیے دوسروں کے لیے دعا کرو. فرشتہ مقرر ہے, جب آپ دوسرے کے لیے دعا کریں گے وہ دعا آپ کے لیے پہلے قبول ہوگی. لیکن دعا کی توفیق بھی تو ہو. دعا کی توفیق کس کو ہوتی ہے؟ دعا کی توفیق اس کو ہوتی ہے جس کو تعلق مع اللہ نصیب ہوتا ہے, جس کو کنیکشن بھی اللہ تعالیٰ نصیب ہو, جس کے دل میں تقویٰ ہو, طہارت ہو, فکر ہو, ہدایت کی فکر ہو, اس کو دعا کی توفیق ہوتی ہے. لیکن فکر ہی نہیں ہے. کامیابی تو کام سے ہوگی, نہ کہ حسن کلام سے ہوگی, ذکر کے التزام سے ہوگی, فکر کے اہتمام سے ہوگی. اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق. اللہم صلی علی محمد وعلی علی محمد. یا اللہ جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کی توفیق دے. یا اللہ سب سے زیادہ میں محتاج ہوں, یا اللہ مجھے بھی استقامت علی الدین نصیب فرما, ثابت قدمی نصیب فرما. یا اللہ بہت کمزور ہوں, بہت باتیں کرتا ہوں, یا اللہ مجھے عمل کی توفیق دے. یا اللہ سب دوستوں کو یا اللہ عمل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے دلوں سے منافقت کو ختم فرما. یا اللہ منافقت کو ختم فرما. یا اللہ نفاق کو ختم فرما. اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. يا الله نفاق سے ہمارے دلوں کو پاک فرما. کامل ایمان, کامل یقین, کامل اعتقاد اللہ تجھ پر اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نصیب فرما. قیامت کے دین کا یقین نصیب فرما, آخرت پر یقین نصیب فرما. یا اللہ قبر کے اور حشر کے برزخ پر ایمان نصیب فرما. یا اللہ یہ دنیا کی زندگی اصل زندگی نہیں, اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے. تیرے پاس آنا ہے, تیرے سامنے کھڑا ہونا ہے, ساری زندگی کا ایک ایک منٹ کا ایک ایک سیکنڈ کا حساب دینا ہے. یا اللہ ہمارے حال پر رحم فرمانا. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا, اللہم حاسبنا حسابا یسیرا. کتنے تیرے بندے چلے جا چکے ہیں, میرے ماں باپ, سارے رشتہ دار, سب لوگوں کے رشتہ دار, یا اللہ سب کے ساتھ رحم و کرم کا, فضل کا, مغفرت کا معاملہ فرما. ہم میں جو بھی بیمار ہے شفا عطا فرما, ظاہری باطنی بیماریوں سے شفا عطا فرما. یا اللہ ہماری عورتوں کو, ہم سب کو ہدایت عطا فرما, ہمارے بچوں کو, بچیوں کو ہدایت عطا فرما. یا اللہ گھروں میں رہ کر قرآن کی تلاوت اور نماز کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے نوجوانوں کو, ہم سب کو, بڑوں بوڑھوں کو, یا اللہ سب کو, پڑھے لکھے ان پڑھ سب کو, یا اللہ موبائل کی خباثت سے یا نحوست سے حفاظت فرما, سوشل میڈیا سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ ہمارے اندر میں اتنی, ہمیں بغیر کسی فائدے کے, بغیر کسی ضرورت کے, ہم سوشل میڈیا پر جا کر, یا اللہ شیطان ہمیں ایسی ایسی جگہ پر لے جاتا ہے جو ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے. یا اللہ ہمارے ایمان کو خراب کر دیتا ہے, ہمارے اعمال کو خراب کر دیتا ہے. یا اللہ ہمارے عقیدے کو خراب کر دیتا ہے. یا اللہ اس نحوست سے ہماری اولاد کی, ہمارے خاندان کی, تمام امت کی, یا اللہ تو حفاظت فرما. یا اللہ ہمارے اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا, ہمارے اولاد کو یا اللہ, چھوٹے بڑے تمام اولاد کو حافظ قرآن, عالم قرآن, عامل قرآن, مبلغ قرآن, داعی قرآن, یا اللہ خادم قرآن بنا.
خادم دین بنا. یا اللہ قرآن کے ساتھ محبت نصیب فرما. اللہ ہدایت کی کتاب ہے قرآن, یا اللہ اس کے ساتھ محبت نصیب فرما. یا اللہ کے قیامت کے دن قرآن شکایت کرے گا یا اللہ کہ اس نے ہمیں چھوڑ دیا تھا. یا اللہ یا اللہ یہ قرآن کو ہمارے لیے یا اللہ شفیع بنا, شفاعت کرنے والا بنا. قرآن کو ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا. قرآن کے ذریعے سے ہم پر رحم فرما. اللہ یا اللہ یا اللہ ہمارے بچے کے دلوں کے اندر میں قرآن کی عظمت اور محبت داخل فرما. یا اللہ مسجدوں میں آتے ہیں یا اللہ ہم قرآن کو پکڑ کر اس کو کھول کر پڑھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ قرآن کو سیکھنے کی توفیق عطا فرما. جو قرآن سیکھتے ہیں سکھاتے ہیں یا اللہ سب سے بہترین لوگ ہے. علماء صلحاء قاری اور حافظ کے پاس بیٹھ کر ہمیں قرآن کو رمضان سے پہلے ٹھیک کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ کے راستے میں نکل کر قرآن کو سیکھنے کی توفیق عطا فرما. اللہ کے راستے میں نکل کر ایمان کو سیکھنے کی توفیق عطا فرما. کتنے نوجوان ہیں یا اللہ بہت کم جماعتیں نکلتی ہیں میرے اللہ. یا اللہ سب نوجوانوں کو, ہمارے سب بڑے بوڑھوں کو, سب کو دین کی محنت کے لیے قبول فرما. ہم سب کو اللہ دل کی اصلاح کی فکر نصیب فرما, تزکیہ نفس فرما. یا اللہ ظاہر باطن کی اصلاح فرما دے. یا اللہ ہمارا دل خراب اور گندا ہو چکا ہے, بہت چاہتے ہیں کہ ہمارا دل پاک ہو جائے, لیکن یا اللہ ہمیں صحیح سرپرست نصیب فرما, صحیح مشائخ نصیب فرما, صحیح مربی نصیب فرما, صحیح مشورہ دینے والے علماء نصیب فرما. یا اللہ ہمیں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے علماء صالحہ مشائخ کے اوپر یقین اور اعتقاد نصیب فرما. اس کے ذریعے سے ہماری اصلاح کا یا اللہ تو غیب سے انتظام فرما. ہمارے مکاتب مدارس دارالعلوم مراکز کی حفاظت فرما. حرمین شریفین مسجد اقصا فلسطین یا اللہ خصوصاً غازہ کے مسلمانوں کی مدد فرما, پوری امت مسلمہ کی مدد فرما. یا اللہ ہم میں جو بیمار ہے شفا دے, جو یا اللہ انتقال کر چکے ہیں مغفرت فرما. یا اللہ کتنے یہاں نیک لوگ تیرے بندے, علماء صلحاء مشائخ چھوٹے بڑے, یا اللہ اللہ کے دین کے محنت کرنے والے کتنے تیرے پیارے لوگ ہیں. یا اللہ میں مسافر ہوں, یا اللہ ان لوگوں کی برکت سے اس مجلس کو قبول فرما لے, ہماری دعا کو قبول فرما لے. یا اللہ ہمارے بچوں کو اور ہم سب کو یا اللہ آنکھوں کی, یا اللہ اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. یا اللہ حج مبرور حج مقبول نصیب فرما, حج مبرور حج مقبول نصیب فرما. جن کے حج نہیں ہوئے ہیں یا اللہ غیب سے ان کے حج کے لیے یا اللہ جو غیب سے یا اللہ خزانے کھول دے, ان کو حج کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جو بھی رکاوٹیں ہیں دور فرما دے. یا اللہ جو بیمار ہے شفا عطا فرما دے. یا اللہ اس مسجد کو, مسجد کے چلانے والوں کو, علماء صلحاء اساتذہ کو, سب کو قبول فرما. ان کی جان مال میں عزت آبرو میں برکت عطا فرما. جتنے حاضرین ہیں غائبین ہیں سب کی تمام جائز تمناؤں کو, مرادوں کو پوری فرما. ہمارے مشائخ عظام اساتذہ کرام کو جزائے خیر عطا فرما. پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق اور اتباع نصیب فرما. یا اللہ تیری معرفت محبت اور عشق نصیب فرما. تیرے دین پر چلنا آسان فرما, تیرے دین پر چلنا آسان فرما. یا اللہ ایمان و اعمال کی توفیق عطا فرما. جب آخری وقت ہو تو یا اللہ حسن خاتمہ کی دولت سے مالا مال فرما, کلمے والی موت نصیب فرما. آمین. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد و آلہ وصحبہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہے کوئی آدمی جو ان کے ساتھ مدد کرنے کے لیے تیار ہے؟ جماعت آئی ہے ماشاءاللہ, کب تک رہے گی؟ اچھا ماشاءاللہ, جمعہ تک یہاں رہے گی. ہے کوئی ان کی مدد کرنے کے لیے؟ گھر میں لے جائیں گے اور ان کی مدد کریں گے. ماشاءاللہ ہمارے ساتھ دیکھو, ایک دو تین چار, ماشاءاللہ سب, ماشاءاللہ ہمارے امام صاحب بھی, انہوں نے نماز پڑھائی. ہاں ماشاء اللہ, خوب مدد کرو, محنت کرو, اور جماعت کے ساتھ ہی, اور ہم لوگوں کو بھی ان کی قدر کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. تشکیل ہو گئی نا بھائی, اور کچھ کرنا ہے؟ تشکیل امیر صاحب کریں گے. اچھا امیر صاحب, اللہ ہمیں بھی امیر بننا ہے, غریب نہ رکھے, نہ دین کا نہ دنیا کا, دین دنیا کا اللہ ہمیں امیر بنا دے. عمر نام ہے نا بھائی. کون تیار ہے بھائی اللہ کے راستے میں وقت لگانے کے لیے, تین دن کے لیے, دس دن کے لیے, بتاؤ بھائی, کوئی ہے تیار؟ اچھا ہمارے زاہد بھائی تیار ہے, اور کوئی ہے؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ, پیدل جماعت کے. اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے, حضرت حافظ صاحب فرمایا کرتے تھے, ہاں مرکز پر بھی میں نے پڑھا ہے, اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے جو پیدل جماعت میں نکلتے ہیں.
جی میں بھی تبلیغی مولوی ہوں. ہاں اس لیے میں جب تبلیغ کی بات کرتا ہوں تو جماعت والے کہتے ہیں یہ تو اپنے آدمی ہیں, اپنے ساتھی ہے, اپنے ساتھی ہے, سب اپنے ساتھی ہے, جو کلمہ پڑھتا ہے سب اپنے ساتھی ہے. ایک صحابہ کی جماعت کسی ملک گئی, شہر میں گئی, تو پوچھا تم کون لوگ ہو, من القوم, تو صحابہ نے فرمایا نحن المسلمون. کیا فرمایا؟ نحن المسلمون, ہم سب مسلمان ہیں, ہم سب مسلمان ہیں, سارے دین کے کام کرنے والے ہیں. ہاں سارے دین کے کام کرنے والے ہیں, سارے ہمارے ساتھی ہیں, سارے اپنے ساتھی ہیں. ٹھیک ہے نا, انشاءاللہ اللہ تعالی محبت عطا فرمائے. آپ نے امام صاحب کے جماعت والوں کو اکثر کہا کرتا ہوں مسجد کے امام صاحب کے لیے ہدیہ لانا چاہیے, لائے آپ؟ نہیں لائے. آج کل تو خود ہدیہ مانگتے ہیں. ایک جماعت گئی کسی جگہ پر, کہتے ہیں حضرت ہمیں اتنی نصرت کی جو ان لوگوں نے ہماری اتنی عزت کی کہ ایک مرتبہ بھی کھانا نہیں پکانا پڑا. یعنی کھانا کھلا دینا یہ نصرت ہو گئی, گشت کراتے, جماعتیں نکلتے, جماعت آدمی دیتے, یہ اصل نصرت ہے. علماء کے پاس وقت لے کر ان کو کہنا چاہیے حضرت امام صاحب آپ تھوڑی ہمیں نصیحت فرمائیے, اگرچہ اردو بولے, کچھ بھی زبان بولے, اس کا ترجمہ کرنا چاہیے. واللہ کہتا ہوں علماء کی قدر اگر کرو گے کوئی بھی جماعت والے, ہاں الحمدللہ جس سے کیا فائدہ ہوگا. علماء کی جب عزت آئے گی تو علم کی عزت, اللہ کی عزت, دین کی عزت آئے گی. حضرت مفتی صاحب بہت بڑے آدمی ہیں بھائی, ان کی نصیحت کے لیے ان کو درخواست کرنی چاہیے. مولانا الیاس صاحب بھی بہت بڑے آدمی ہیں, یہ لگتے معمولی ہے لیکن بہت بڑے آدمی, یہاں کتنے پرانے ساتھی ہیں ماشاء اللہ, ان سے اپنی نصیحت حاصل کروں. میں بھی چاہتا ہوں کہ ان سے کچھ نصیحت حاصل کروں. ہاں اس لیے کرو گے انشاءاللہ. جاؤ نا, جاؤ جاؤ, اپنے اپنے گھونسلے میں چلے جاؤ, اپنے اپنے گھونسلے میں, اپنے اپنے پنجرے میں, ماشاء اللہ. دیکھو کتنے پیارے لوگ ہیں, جانے کا نام نہیں لیتے. آپ کی کرامت ہے بھائی.
Brother, all come down, food ready for you. JazakAllah.